الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد. حضرت عبد المطلب کے زمانے میں جو اہم واقعات پیش آئے ان میں ان لوگوں کی تباہی تھی جو مکہ مکرمہ کو اور اس میں اللہ کے گھر کو خاص طور سے اپنا نشانہ بنانا چاہتے تھے، اور جن کا خیال یہ تھا کہ وہ اپنی سلطنت کی توسیع کریں گے اور اللہ کے اس گھر کو گرا کر نجران کے اس کلیسا کو آباد کریں گے، اور خدا تعالی نے ان کی گرفت فرمائی اور اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آیا جس کی مثال عربوں میں اور شاید اس وقت سے پہلے بھی جو تاریخ محفوظ تھی اس میں کہیں بھی نہیں آئی تھی. یعنی اس طرح سے کہ پرندے آئے ہوں اور انہوں نے کنکریوں سے انسانوں کو تباہ کر دیا ہو، اور ایسی بیماری شروع ہو گئی ہو کہ وہ 60,000 کی فوج جو ساتھ آئی ہوئی تھی اس میں لوگوں کو خارش شروع ہو جائے، اور جب وہ اپنے جسم پر ہاتھ لگائیں تو گوشت پھٹ جائے اور پھر اس کے بعد بھی بہنے لگے، اور یہ تباہی یقیناً اللہ کی طرف سے اس کے گھر کی حفاظت کے لیے اور مجرمین کو سزا دینے کے لیے تھی. مورخین نے اس بات پر بحث کی ہے کہ آیا سارے اس میں مر گئے تھے یا یہ کہ کچھ لوگ بچ گئے تھے، اور جو لوگ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ ابراہ اور اس کا لشکر اس میں اکثر لوگ مارے گئے تھے اور کچھ بچ گئے تھے، تو وہ اس سلسلے میں بھی بالعموم 2 یا 3 ناموں سے زیادہ نہیں بتا سکے. ایک تو وہ نام لیتے ہیں نفیل کا، اور کل ان کی بات گزر چکی کہ نفیل نے جو اشعار کہے تھے ان اشعار میں انہوں نے اپنی محبوبہ کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ تم نے دیکھا اللہ کا عذاب آیا اور آسمانوں سے اوپر پرندوں سے پتھر آئے، اور بظاہر یوں لگتا تھا کہ وہ پتھر ہم پر گر پڑیں گے مگر اللہ نے ان پتھروں کو مجرموں کے لیے کر دیا. دوسرا نام اور تیسرا، وہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث میں جو چیز آئی ہے کہ ان ہاتھیوں کو لانے والا ان کا قائد وہ بچ گیا تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ نفیل وہی قائد تھا تو اسی نے بچنا تھا جب تو ایک ہی نام ہو گیا، اور تیسرے کہتے ہیں کہ سائس بھی تھا جو ہاتھی کو چلا رہا تھا، یا راستہ دکھانے والا نفیل تھا اور چلانے والا کوئی اور تھا. بہرحال یہ 2 یا 3 نام لیے جاتے ہیں جو اللہ کے اس عذاب سے محفوظ رہے اور باقی سب مارے گئے. اس طرح جو مورخین یہ کہتے ہیں کہ ابراہ کی فوج میں سے کوئی نہیں بچا، وہ بھی صحیح کہتے ہیں کہ اگر 2 آدمی 3 آدمی 60,000 کی فوج سے بچ بھی گئے تو یہ نہ بچنے ہی کے مترادف ہے، اور جس حدیث کو وہ بیان کرتے ہیں وہ صحیح روایات میں آتی ہے، محدثین نے اس کی تخریج کی ہے، اسے صحیح قرار دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے زمانے تک وہ دونوں زندہ رہے اور میں نے انہیں اپنے بچپن میں دیکھا، وہ دونوں بوڑھے ہو گئے تھے اور نابینا ہو گئے تھے اور لوگوں سے نہ مانگا کرتے تھے، تو مجھے میں جانتی تھی کہ یہ دونوں وہ ہیں جو ابراہ کے لشکر کے ساتھ یہاں آئے تھے. معلوم ایک اور بات سے ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ممکن ہے کہ اپنی نیت کی اچھائی کی وجہ سے بچ گئے ہوں، بادشاہ انہیں جبرن لے آیا ہو اور ان لوگوں کے ذہن میں خدا کا خوف ہو، اللہ تعالی کے اس خوف نے انہیں اتنا نفع دیا ہو کہ یہ رہ گئے اور ان پر وہ کنکر نہیں پڑے. اور اس کی مثال اس سے بھی دی جا سکتی ہے کہ ابن ماجہ وغیرہ کی روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایک لشکر آئے گا خدا کے گھر کو گرانے کے لیے، اور جب وہ جدہ کے ساحل پر پہنچیں گے تو ظاہر ہے کہ مسلمان اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور وہ سارے کے سارے خدا کا قہر آئے گا اور زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، وہ ان میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اپنی نوکری کی وجہ سے آئے تھے، اپنے کام کی وجہ سے آئے تھے؟ تو آپ نے فرمایا بس قیامت میں وہ اپنی نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے، باقی دنیا میں تو یہ سب کے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ تو ان لوگوں کی اگر نیت درست تھی اور یہ اسلام پر نہیں تھے، ایمان ان کے پاس نہیں تھا، تو قیامت میں تو یہ کافروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، مگر ان کی نیت کی درستگی نے انہیں اس دنیا میں یہ فائدہ دیا ہوگا کہ عذاب ان پر نہیں آیا، اور یہ اسی طرح ہے جیسے ان لوگوں کی جو مکہ مکرمہ حرم میں بیت اللہ کو گرانے آئیں گے، ان کی اچھی نیت انہیں قیامت کے دن نفع دے دے گی۔ مگر یہ سب قیاس ہے جو سوچا جا سکتا ہے، حقیقت میں تو جو جس کے ساتھ ہوگا اور یا جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ تعالی ہی جانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی بات نہیں فرمائی، بس یہ فرمایا کہ اللہ کا یہ عذاب تھا، اور قرآن پاک نے بھی اشارتاً یہ چیزیں بیان کی ہیں، بلکہ صراحت تو کی ہے کہ لوگوں تم نے دیکھا نہیں کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر فرمایا ہے کہ ہم نے انہیں ایسے کر دیا جسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، جیسے جگالی کی بھی کوئی غذا ہوتی ہے، اس طرح ہم نے انہیں کر دیا۔ تو یہ واقعہ اتنا مشہور تھا عربوں میں، بچہ بچہ اسے جانتا تھا، کہ اس کی طرف اشارہ کرنا بھی گویا کہ کافی ہو جاتا تھا۔ اس واقعے سے پہلے حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی شادی کی حضرت عبداللہ کی، اور یہ حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے وہ انہیں قربانی کے بعد لے گئے تھے۔ اب اس خاندان کی ایک اور حیثیت پہ بھی غور کیجئے کہ اس خاندان نے عربوں میں آ کے، عرب جو مستعربہ تھے، تیسری شاخ جو عربوں کی تھی، ان کی ابتدا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی تھی، اور اب رسالت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شاخ میں گویا پہلے اور آخری نبی تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں اس شاخ میں نبوت نہیں آئی، نبوت دوسری شاخ میں چلتی رہی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، پھر ان کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام تھے، یوسف علیہ السلام کے بعد بھی چلتے چلتے یہ حضرت زکریہ علیہ السلام تک پھر پہنچے ہیں، پھر آگے حضرت مریم آ گئی ہیں، لیکن نبوت ادھر نہیں آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو تھے ان کی بھی قربانی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی قربانی، اس خاندان کا آغاز بھی ذبح کرنے سے، اور اس حیثیت سے حضرت عبداللہ کا اختتام جو ہوا ہے وہ بھی ذبح کرنے کی حیثیت سے، کہ اللہ کا عجیب معاملہ ہے، اور پہلے فرد نے جو قربانی کے لیے اللہ کے حضور میں لٹایا گیا تھا اس کا فدیہ ایک دمبا آ گیا، اور آخری فرد جو اس سلسلے میں لٹایا گیا اس کا فدیہ 100 اونٹ دے دیے گئے، مگر یہ کہ قربانی ان حضرات میں رہی ہے، شروع میں بھی وہ خون رہا، آخر پہ بھی، اور اللہ نے دونوں مرتبہ ان چیزوں کو بچا لیا، اللہ نے پہلے کو بھی قبول فرمایا اور اس کا صدقہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے سے بھی یہ مشکل دور کر دی۔ حضرت عبد المطلب کو اب فکر اپنی اولاد کی سب کی تھی، اور انہوں نے سب کی شادیاں کی، اور حضرت عبداللہ کی اس کے بعد انہوں نے شادی کی ہے، اور انہیں نکاح کے لیے مدینہ منورہ لے گئے ہیں، اور وہاں پر بنو زہرہ قبیلے میں حضرت عبد المطلب نے شادی کے لیے تلاش کی۔ زہرہ قبیلہ جو تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ننھیال بنے ہیں بعد میں، یہ عربوں میں بہترین قبیلہ شمار ہوتا تھا، اور ان کا نسب بھی اگر دیکھیں تو اوپر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جہاں پر قصی سے ملتا ہے، وہیں ان لوگوں کا نسب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، اور ان لوگوں میں وہ چیزیں چلی آتی تھیں قدیم سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بھی چلی آتی تھیں۔ حضرت آمنہ کی جو شادی ہوئی ہے، حضرت عبداللہ سے، تو عبد المطلب نے خود اس رشتے کو اس اعتبار سے بھی منتخب کیا تھا کہ یہ نسب کے اعتبار سے بھی ایک تھے، اور دوسرے یہ اپنے خاندان میں جس طرح ان کی حیثیت عبد المطلب کی مکہ مکرمہ میں تھی، مدینہ منورہ میں حضرت آمنہ کے والد کی حیثیت بھی وہی تھی، اور خدا نے بہت یعنی اپنے قبیلے میں انہیں ممتاز حیثیت سے نوازا تھا، اس لیے دوسرا جو نسب انہوں نے وہاں ملایا ہے وہ اس وجہ سے بھی کہ آپس میں ہم پلہ تھے، ایک ٹکر کے لوگ تھے، تو انہوں نے دو رشتے وہاں سے کیے، ایک رشتہ تو انہوں نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کے لیے کیا، اور وہ رشتہ تھا آمنہ بنت واہب کا، اور واہب ان کے والد تھے، پھر ان کے والد عبد مناف تھے، اور یہ سارا سلسلہ آ کے جا کر کلاب پر پھر قصی رحمت اللہ علیہم اجمعین ان حضرات پر مل جاتا ہے، ان میں جو جو بھی اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے انبیاء علیہم السلام کے پیروکار تھے یا دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا بڑا مقام تھا، اور جو شرک میں تھے ظاہر ہے کہ ان کی تو مغفرت اور ان چیزوں کا سوال نہیں ہے۔ کسی اور موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں میں جو لوگ اسلام کی چیزیں جانتے تھے، یا اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل تھے، یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ایمان کی گواہی دی، وہ ان حضرات کی ایک فہرست ہے، اس پہ انشاءاللہ کسی وقت آگے چل کر بات کریں گے۔ حضرت آمنہ جو تھیں واہب کی بیٹی تھیں اور وہ عبد مناف کی بیٹی تھیں، یہ وہ عبد مناف نہیں ہیں جو آگے چل کے کہیں آتے ہیں۔ عبد مناف جو تھیں وہ زہرہ کی بیٹی تھیں، اور زہرہ جو تھیں وہ کلاب ابن وہ بیٹے تھے، اور آمنہ بنت واہب اور واہب عبد مناف کے بیٹے، اور عبد مناف بیٹے تھے زہرہ کے، اور زہرہ بیٹے تھے کلاب بن مرہ کے، وہ کلاب جنہوں نے بہت سے شکاری کتے پال رکھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں ان کا تذکرہ آیا تھا۔ اس کلاب پر جا کر حضرت آمنہ کا نسب بھی عبداللہ سے مل جاتا ہے اوپر جا کے۔ تو انہوں نے الغرض شادی کے لیے درخواست کی، اور انہوں نے اس کو مان لیا، اور عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا رشتہ انہوں نے ان کی واہب کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت آمنہ کے والد زندہ نہیں تھے اور یہ رہتی تھی اپنے چچا وہیب کے پاس، تو عبد المطلب نے ایک رشتہ تو حضرت آمنہ کا کیا، یعنی وہیب نے اپنی بھتیجی حضرت عبداللہ کو دی، اور دوسرا رشتہ عبد المطلب نے اپنے لیے کیا، اور عبد المطلب نے اپنا رشتہ وہیب کی جو حقیقی بیٹی تھی ان کے لیے کیا۔ تو دو رشتے گویا بیک وقت اس خاندان میں ہوئے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ آپ نے ننہال کے متعلق وہاں فرماتے تھے یہ میرے ننہال ہیں، اور آپ نے ان کے مناقب ان کی تعریف بھی بیان کی ہے۔ اس شادی کے بعد حضرت عبداللہ آمنہ کو لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے، اور حضرت عبد المطلب جو تھے انہوں نے اپنی بیوی کو لیا، وہیب کی جو بیٹی تھی، اور حالہ ان کا نام تھا، حالہ بنت وہیب، تو ان کو لیا، یہ واپس آ گئے، اور اب یہ حالہ اور آمنہ دونوں ایک دوسرے کی چچا زاد بہنیں لگتی تھیں آپس میں۔ تو حضرت عبد المطلب کے ہاں ان سے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا حمزہ، اس لیے حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا خالہ زاد بھائی بھی رکھتے تھے، دونوں کی مائیں جو تھیں وہ آپس میں جب بہنیں ہوئیں چچا زاد تو خالہ زاد بھائی بن گئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاتون کا دودھ پیا تھا حضرت حمزہ نے بھی اس عورت کا دودھ پیا تھا، تو اس اعتبار سے حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی بن گئے۔ پھر حمزہ کا تیسرا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اعتبار سے بھی ہوا کہ وہ بیٹے تھے عبد المطلب کے، تو والد کے بھائی ہوئے تو چچا بھی ہو گئے، یہ سارے رشتے ان کے ملتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پچھلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا نسب نامہ، ان کے چچاؤں کے متعلق جو بات ہو رہی تھی اس میں ایک غلطی ہو گئی، اور غلطی کہاں سے ہوئی کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے متعلق بات آئی، تو زبیر واقعی عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور عبد المطلب کے جو بیٹے زبیر تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لگتے تھے، اور ان کے بعد ان کے بیٹے جو عبداللہ ابن زبیر تھے وہ کوئی اور شخص تھے، وہ یہ عبداللہ ابن زبیر نہیں تھے جن کے متعلق اس دن غلط فہمی ہو گئی تھی، وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما اور ہیں، یہ عبداللہ ابن زبیر اور۔ اس کی تصحیح کے لیے دونوں نسب نامے بیان کر دیتے ہیں، حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے زبیر، اور زبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا لگتے تھے. اور یہ جو زبیر تھے ان کی آگے بیٹیاں بھی ہوئی ہیں بیٹے بھی ہوئے ہیں. حلف الفضول جو معاہدہ تھا فضل نام کے کچھ لوگوں نے اکٹھے ہو کے مکہ مکرمہ میں کیا تھا کہ ہم مکہ میں کسی پہ ظلم نہیں ہونے دیں گے, اس میں یہ زبیر بن عبد المطلب شامل تھے. ہمیں جو دھوکہ لگا تھا وہ زبیر بن عبد المطلب اور زبیر بن عوام دونوں کو ایک سمجھ لیا تھا, وہ غلط فہمی ہو گئی تھی. تو زبیر بن عبد المطلب یہ حلف الفضول میں شامل تھے اور شاعر بھی بڑے اچھے تھے. ان کے ایک بیٹے تھے عبداللہ, اور وہ عبداللہ ابن زبیر جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہوئے, اور ان کی شہادت ہوئی تھی اجنادین کے معرکے میں جو بعد میں خلافت راشدہ کے دور میں پیش آیا ہے. اور انہی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ابن عمی و حبی, یہ میرے چچا کے بیٹے بھی ہیں اور یہ تو میری محبت ہے, یہ میری یادگار ہے, یہ میرا پیار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ان کے بارے میں استعمال فرمائے تھے. اور یہی عبداللہ ابن زبیر, اچھا انہی کی دو بہنیں تھیں یعنی زبیر بن عبد المطلب کی دو بیٹیاں تھیں ام حکیم اور سبا, ان کے بھی حالات ملتے ہیں. اور دوسرے جو زبیر ہیں وہ زبیر بن عوام ہیں, اور وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جن کا حجاج کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تھا وہ ان کے والد ہیں. اور وہ زبیر بن عوام جو ہیں یہ اصل میں بیٹے ہیں زبیر عوام کے, اور وہ خویلد کے اور وہ اسد کے بیٹے ہیں. اس اعتبار سے کہ عوام بن خویلد جو ہیں خدیجہ بنت خویلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ خدیجہ کے حقیقی بھائی تھے. حضرت خدیجہ کے یہ حقیقی بھائی تھے یہ جو زبیر عوام بن خوالد تھے. اور عوام کے آگے بیٹے ہوئے عوام کے بیٹے ہوئے زبیر, اور زبیر کے بیٹے ہوئے عبداللہ ابن زبیر, اور یہ عبداللہ ابن زبیر ہیں جو حجاج کے مقابلے میں تھے. تو یہ غلط فہمی ان ناموں میں ہو گئی تھی. تو یہ عوام بن خویلد جو تھے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی تھے, اور اس اعتبار سے یہ زبیر بن عوام جو ہیں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے متعلق جو روایات آتی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کے حقیقی بھتیجے ہوئے. اور پھر اسی اعتبار سے جب آپ دیکھیے کہ دوسری طرف کا رشتہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے ان کی بہن بھی لگتی ہیں, یہ تو صفیہ بہن تھی نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی, اور ان کے شوہر ہو گئے زبیر, اور زبیر بیٹے ہوئے عوام کے. تو یہ جو عبداللہ ابن زبیر ہیں یہ اس اعتبار سے ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری بھی بنتی ہے, اور اسی اعتبار سے یہ حقیقی بھتیجے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نا حقیقی پھوپھی زاد بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگتے ہیں کیونکہ صفیہ کے بیٹے تھے. تو اس لیے یہ دو زبیر الگ الگ ہیں, ایک زبیر عبد المطلب کے بیٹے اور ان کا بیٹا آگے عبداللہ, اور ایک زبیر جو ہیں وہ خویلد کے بیٹے اور ان کا بھی بیٹا اس کا بھی نام عبداللہ تھا, مگر دونوں کی رشتہ داریاں الگ الگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتی ہیں. اب اصل بات پہ آتے ہیں کہ عبداللہ حضرت حمزہ کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اعتبار سے زیادہ گہرا ہے کہ عبد المطلب نے جو اپنے لیے شادی کی تھی اس سے ان کی اولاد آگے کو زبیر ہوئی, اور اسی طرح پھر حضرت عبداللہ سے شادی جو ہوئی تھی آمنہ کی تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی دنیا میں. عبداللہ چند دن رہے ہیں اپنے سسرال میں, تین دن وہاں رکھنے کا رواج تھا, وہ تین دن رہے ہیں, اور اس کے بعد عبد المطلب اور عبداللہ دونوں مکہ مکرمہ لوٹے ہیں. بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ وہ وہیں سے چلے گئے تھے, مگر مورخین نے اس خیال کی تردید کی ہے کہ وہ وہیں سے آگے شام کے سفر میں چلے گئے تھے. وہ کہتے ہیں واپس آئے تھے, یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ رات آ کے ٹھہرے کہاں تھے حضرت عبداللہ جب واپس آئے مکہ مکرمہ میں. اور انہوں نے اس کی بھی تصریح کی ہے کہ جہاں پر رمی ہوتی ہے یہاں پر قریش کے گھر تھے پہلے کو, اور جہاں اب رمی جمرات ہے اس کے قریب گھر تھے, اور یہاں آ کے حضرت عبداللہ اور آمنہ ٹھہرے تھے, اور پھر اس کے بعد وہ آئے ہیں مکہ مکرمہ کی حقیقی حرم میں جہاں پر اب اللہ کا گھر بنا ہوا ہے. یہاں پہلے عبد المطلب کے خاندان کے گھر بنے ہوتے تھے. خیر ان حضرات کے آنے کے بعد اب یہ ایک قافلہ چلا, اور اس قافلے نے سفر اختیار کیا. عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو بھیجا عبداللہ کو, اور انہیں کہا کہ تم لے کے جاؤ اس قافلے کو اور کھجوروں کی تجارت کرو. کھجوروں کے لیے انہوں نے شام کی منڈی میں بھیجا. اور حضرت عبداللہ نے وہاں پر شام کی منڈی سے کھجوروں کا سودا کیا اور واپس جب آ رہے تھے تو وہ بیمار ہو گئے. مدینہ منورہ میں پہنچ کے بیماری جب زیادہ ہوئی تو انہوں نے سب سے کہا کہ تم لوگ لوٹ جاؤ اور جا کے والد سے کہنا کہ میں تو سفر کر نہیں سکتا, اس لیے میں اپنے ننہال میں ٹھہرتا ہوں یا ددہال میں ٹھہرتا ہوں یا سسرال میں, جو بھی ایک ہی خاندان تھا وہ ان سب لوگوں کے پاس رک گئے. اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ والد کو اطلاع دے دینا. والد کی جب اطلاع ملی ہے تو وہ انتظار کرتے رہے عبد المطلب کہ میرا بیٹا واپس آئے گا آئے گا. جب کافی دن گزر گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو بھیجا اور نے کہا کہ جاؤ اور عبداللہ کا پتہ کر کے آؤ. ادھر حضرت عبداللہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور اسی بیماری کے عالم میں وہ انتقال کر گئے. نابغہ ایک آدمی, دار النابغہ اس کا گھر تھا, وہ جگہ تھی جہاں پر کہ ان کی تدفین کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دور میں جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو دار النابغہ دیکھ کے آپ نے فرمایا یہاں میرے والد کی قبر تھی, اور آپ نے فرمایا میری والدہ مجھے بچپن میں لائی تھی اپنے شوہر کی قبر دکھانے کے لیے میرے والد کی, تو انہوں نے یہ جگہ دکھائی تھی اور آپ نے فرمایا میں یہاں کھیلتا بھی رہا ہوں. پھر آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے یہاں ایک کنواں تھا اور بہت گولائی اس کی بہت زیادہ تھی, تو وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ ہے. آپ نے فرمایا اسی میں میں نے تیرنا سیکھا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزیں بیان کی, ان بچوں کے نام لیے جو جن کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. تو آپ نے بھی اپنے زمانے میں یہ تصریح فرمائی کہ عبداللہ میرے والد کی قبر یہیں تھی. اب حارث جب پہنچے ہیں تو ان کے لیے یہ بڑا صدمے کی بات تھی, ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ پھر انہیں اس کی دقت جو مشکلات وہاں دیکھنی پڑی. خیر وہ مکہ مکرمہ واپس گئے اور انہوں نے جا کے بتایا کہ بھائی کا تو انتقال ہو گیا. حضرت آمنہ کے لیے یہ بڑی وحشتناک اس اعتبار سے خبر تھی کہ ان کی عمر بھی چھوٹی تھی اور عبداللہ کی عمر زیادہ سے زیادہ بھی لکھی ہے لوگوں نے تو 25 برس لکھی ہے. 28 سے لے کے 25 برس تک کی مختلف روایات ہیں, کوئی بھی مان لی جائے تو یہ عین جوانی کے عالم میں انتقال تھا. حضرت آمنہ کی عمر چھوٹی لکھی ہے, 17 برس کی لکھی ہے مورخین نے, جتنی بھی عمر ہو, لیکن بہرحال ان کا گھر اسی میں ختم ہو گیا اور وہ گھر گویا کہ اجڑ گیا. حضرت آمنہ کی پھر کہیں شادی نہیں ہوئی, پھر انہوں نے باقی زندگی بھی کچھ مکہ مکرمہ میں گزاری ہے. پھر اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئی تھیں اپنے شوہر کی قبر کے لیے, پھر ان کا انتقال ہوا, ان کی بھی وہیں تدفین ہو گئی. تو آمنہ کے لیے یہ بہت بڑا حادثہ تھا شوہر کا اٹھ جانا. اس پہ انہوں نے قصیدہ بھی مرثیہ بھی کہا ہے اپنے شوہر کے لیے, اس میں انہوں نے تعریف بھی کی اپنے شوہر کی, اور وہ اس میں کہتی ہیں کہ افا جانب البتہ من آل ہاشم, چھپ گیا وہ چاند وہ اچھا آدمی جو ہاشم کی اولاد میں سے تھا, اور جب بتہ کی طرف گیا تو وہ خود بخود چھپا لیا اس نے اپنے آپ کو. وجاور الہدن خارجن فی الغمائمی, اور وہ اس جگہ جا کر سو گیا جہاں اس کے بڑے اچھے ساتھی بڑے اچھے دوست بہادر تھے جنگجو تھے, ان کے ساتھ اسے جگہ مل گئی اور دار النابغہ میں اس کی قبر بن گئی. دعت المنایا, موت نے اسے دعوت دی تھی, موت نے اسے کہا تھا کہ میں آتی ہوں, دعوتن فاجابہا, اس نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور موت کی بات پر لبیک کہہ دیا. وما ترکت, اور موت نے کوئی نہیں چھوڑا, فی الناس, لوگوں میں, میرے لیے موت نے کسی کو نہیں رہنے دیا, مثل ابن ہاشم, جتنا ہاشم کی اولاد میں عبداللہ میرے لیے اچھا تھا ایسا آدمی اب میرے لیے کوئی نہیں رہا. اشیت راہ یحملون سریرہ, شام ہو گئی اور اس کے دوستوں نے اس کی چارپائی اٹھائی اور وہ چارپائی اٹھاتے تھے کندھا بدلتے تھے اور باری باری عبداللہ کی وہ خصائل و خوبیوں کو بیان کرتے تھے. نعاورہ اصحابہ فی التضامی میں, اور پھر اس کے دوستوں نے اسے ایسے چھپا دیا کہ اس کا کوئی نشان جیسے باقی نہیں رہے گا, اور وہ ساری خوبیاں گنتے گنتے اسے قبر تک لے گئے. فَإِنْ يَكُ غَالِبَةَ الْمَسَايَا رَيْبُهَا, اور اگر کسی کو اس کی اچھائی میں, عبداللہ کی بڑائی میں, عبداللہ کی نیکیوں میں شبہ ہو تو ہوا کرے, مگر میں تمہیں بتاؤں, فَقَدْ كَانَ مَيْتَاءً كَثِيرَ التَّرَاحِمِ, وہ ایسا آدمی تھا مَيْتَاءً كَثِيرَ, بہت زیادہ لوگوں کی مدد کرتا تھا, غریبوں کی مدد کرنے والا تھا, کثیر التراحمِ, اور رحمت نرمی مزاج کی خدا نے عبداللہ کی گھٹی میں ڈال دی تھی, اتنا لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والا تھا. یہ ان کا جو مرثیہ ہے اپنے شوہر کے انتقال پہ, یہ ابن ہشام نے بھی نقل کیا ہے اور لوگوں نے بھی نقل کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبیوں سے انہیں نوازا ہوگا, اور لوگوں میں ان کے لیے کتنے اچھے جذبات تھے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے جب لوگوں نے انہوں نے قربانی کرنی شاہی عبد المطلب نے اور لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے عوض میں اپنا مال دینے کے لیے تیار ہیں مگر اس بچے کو ذبح نہیں ہونے دیں گے. حضرت آمینہ نے کچھ عرصہ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں گزارا اور پھر ان کا بھی انتقال مدینہ منورہ میں ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر بھی تشریف لے گئے تھے اور وہ تشریف لے جانا ہوا تھا بہت دیر سے, یعنی جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے ہیں اس وقت ایسے ہوا ہے. وہ آ جائے گی ساری روایت جب وہ سال آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب اپنی والدہ کی قبر پہ تشریف لے گئے. حارث کی اس اطلاع کے بعد گویا یہ خاندان یہاں پہ مکمل ہو گیا. اب مرثیہ کے بعد وراثت جب آئی ہے تو حارث نے وہاں سے حضرت عبداللہ نے جو چیزیں چھوڑ دی تھیں وہ لے کے آئے اور وہ پانچ اونٹ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں ملے تھے, کچھ بکریاں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کی طرف سے ملی تھیں, اور پھر ایک باندی تھیں جن کا نام برکت تھا اور ام ایمن انہیں کہا کرتے تھے. اس وقت ان کی بڑی بالکل جوانی کا آغاز تھا گویا کہ ام ایمن کا, اور وہ باندی بھی ان کے والد کی تھیں. یہ ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہیں بچپن سے لے کے آپ کی پیدائش سے لے کے آپ کی وفات کے بھی بعد تک. ام ایمن کی شادی ہو گئی تھی, پھر ام ایمن اصل میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں مل گئی تھی یعنی باندی والد کی طرف سے, پھر یہ آئی ہیں مکہ مکرمہ, پھر حضرت آمینہ نے انہیں اپنے پاس رکھا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی چیزیں بھی انہیں یاد تھیں. پھر انہوں نے بچپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے, پھر ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی, پھر ان کے یعنی بڑی عمر کی اب ہو گئی, پھر چور کا انتقال ہو گیا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی حضرت زید رضی اللہ عنہ سے کر دی تھی. پھر ان کے بیٹے تھے آگے اسامہ ابن زید, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک یہ رہی ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر بھی ایک دے دیا تھا, پھر ان کی زیارت کے لیے بھی تشریف لے جاتے تھے اور بڑا احترام بہت زیادہ عزت ان کی رہی ہے. پھر حضرت وقر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان سے ملنے کے لیے جاتے رہے ہیں. حضرت وقر رضی اللہ عنہ ان سے گئے ملنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تو ام ایمن رو رہی تھی, تو انہوں نے حضرت وقر رضی اللہ عنہ بھی روئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پہ آپ روتی ہیں, تو انہوں نے کہا جو آیا ہے دنیا میں اس نے جانا ہی تھا, وہ غم تو ہے ہی ہے, مجھے اصل غم یہ ہے کہ وہی جو آسمان سے آتی تھی وہ بند ہو گئی, جو اللہ کی طرف سے پیغامات آیا کرتے تھے وہی کے ذریعے وہ ختم ہو گئے. تو اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی رو پڑے, حضرت وقر رضی اللہ عنہ تو پہلے ہی دل گرفتہ تھے, یہ ان کی سمجھداری کی باتوں میں سے ہے کہ انہوں نے کہا خدا کی طرف سے جو چیزیں آتی تھیں وہ چیزیں آنا بند ہو گئیں. اب آ گئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اللہ نے دنیا میں انہیں بھیجا اور وہ یقیناً انسانیت کی سب سے اچھی صبح تھی. وہ یقیناً جب سے یہ دنیا بنی ہے اس دن جیسا کوئی دن اس کائنات میں نہیں آیا جب اللہ نے اتنے بڑے انسان کو دنیا میں بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے, اس پہ مورخین نے تفصیل لکھی ہے, اختلافات لکھے ہیں, 9 ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک لوگوں نے لکھا ہے, اور 9 ربیع الاول کی تاریخ کو بہت سے لوگوں نے ترجیح دی ہے, اور صبح صادق کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور وہ ایسی ہستی کی پیدائش تھی کہ اس دنیا میں اس سے بڑی ہستی کا وجود آج تک نہیں آیا تھا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمرے میں سب سے زیادہ کامیاب رسالت جس ہستی کی رہی, سب سے زیادہ اللہ کا قرب جسے حاصل ہوا, سب سے زیادہ منقبت اور فضیلت جس ہستی کو دی گئی, اور سب سے زیادہ انسانیت کو راحت اور اطمینان جس ہستی سے پہنچا, اور اللہ نے پرانے رسوم و رواج کے خاتمے کے لیے, مذاہب کی تصحیح کے لیے, اور انسانیت کی تکمیل اور انسانیت کے عروج کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. ساری حیات طیبہ ان کی دیکھ لیجئے, پوری حیات طیبہ میں ممتاز چیز جو نظر آئے گی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے, وہ ان کا اخلاق ہے, وہ ان کی سیرت ہے جس کے بیان کے لیے آج سے چند دن پہلے بھی یعنی کئی دنوں سے ہم لوگ جو جمع ہو رہے ہیں وہ اصل میں اسی ہستی کا بیان کرنا مقصود ہے، اسی کے اخلاقیات کی بات کرنا مقصود ہے، اور اسی ہستی کی زندگی کے مختلف پہلو دیکھنا اور دکھانا مقصود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کسی ایک اعتبار سے بھی دنیا سے ناکام نہیں، کوئی ایک پہلو اس ہستی کا ایسا نہیں ہے جس کے لیے نکتہ چین کو کوئی نکتہ چینی کرنے کی بات مل سکے۔ اشکالات ہوتے ہیں، اعتراضات ذہن میں آتے ہیں، انسان لکھتا بھی ہے، مورخین نے بیان بھی کیے ہیں، کہنے والوں نے کہا بھی ہے، مگر حقیقی طور پر کوئی عیب نکال سکے ایسے نہیں ہوا۔ کسی نے حقیقتاً بتایا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام جو کیا تھا غلط ہو گیا تھا، ایسے نہیں ہے۔ جب اس کا جواب کسی کے سامنے آیا ہے تو پھر ایسے پتا چلا جیسے آگ لگ گئی تھی اور سینے میں کسی نے برف رکھ دی ہے، اور ایسے معلوم ہوا کہ اندھیرا چھایا ہوا تھا اور کسی نے ایک دم سے آ کے نور کی وادی میں داخل کر دیا ہے اور بتایا ہے کہ جو تم سمجھ رہے تھے حقیقت یہ نہیں تھی، حقیقی چیز یہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیمات یہ تھی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جس حیثیت سے بھیجا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی حیثیت ان کے معلم ہونے کی تھی، ان کے مربی ہونے کی تھی، وہ انسانیت کی تربیت کرتے رہے، وہ لوگوں کو تعلیم دیتے رہے۔ بس یہ تعلیم اور تربیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی ہے اور جو اس سلسلے میں ہدایات دی ہیں، اس میں کوئی شخص ان کا ثانی نہیں تھا، بغیر مبالغے کے، بغیر اس بات کے کہ ہم انہیں اپنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسلیم کرتے ہیں، انصاف سے بھی کوئی لکھنے بیٹھے گا تو وہ مانے گا کہ اس ہستی جیسی تعلیم کسی نے نہیں دی اور اس ہستی جیسی تربیت کسی نے انسانوں کی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے اور جب دنیا میں تشریف لائے تھے، دونوں میں اتنا فرق ہے کہ زمین و آسمان کا فرق یہ بھی تھوڑا پڑ جاتا ہے۔ وہ آئے تھے اس وقت انسان کی حالت میں تھے، وہ جب تشریف لے گئے ہیں اس وقت انسان کی حالت میں تھے۔ وہ آئے تھے اور اندھیرے تھے، وہ آئے تھے تو بوجھ تھے لوگوں پر، وہ آئے تھے تشریف لائے تھے اس دنیا میں تباہی مچی ہوئی تھی، ہر طرف آگ اور خون پھیلا ہوا تھا، اور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں امن کا پیغام چھوڑ کر گئے ہیں۔ وہ دنیا سے اس حال میں گئے ہیں کہ انہوں نے ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں آدمیوں کی تعداد پیدا کر دی تھی جن میں سے ایک ایک فرد کو دنیا ترستی رہی۔ ایسے ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دنیا میں چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں کہ ان میں سے ایک ایک آدمی بھی انسانیت کی رہنمائی کے لیے کافی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سب تعریف کرتے ہیں لوگ، سوچا جائے امیر المومنین رضی اللہ عنہ آخر کہاں سے بنے ہوئے تھے، وہ اسی تربیت گاہ کے بنے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لوگ تعریف کرتے ہیں، امیر المومنین رضی اللہ عنہ میں اتنے اوصاف اور محاسن کہاں سے آئے تھے، وہ اسی ذات اقدس کے طفیل آئے تھے۔ جتنا بھی ابو بکر اور عثمان رضی اللہ عنہ وغیرہ نے کیا ہے، اس سب کا کریڈٹ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو پہنچتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انسانیت میں کبھی اتنی اچھی صبح نہیں ہوئی تھی، اور گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا یہ پوری بنی نوع انسان کی صبح صادق ہو گئی جس میں وہ دنیا میں تشریف لائے۔ خدا نے اتنا علم دیا تھا، اتنا کچھ دیا تھا کہ کامیاب معلم اور کامیاب مربی اگر لکھنا چاہے اور کوئی فہرست بنانا چاہے تو سر فہرست جو عنوان آتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس مقام تک پہنچا۔ معلم میں یہ خصوصیات ہوتی ہیں کہ وہ سختی بھی کرتا ہے، نرمی بھی کرتا ہے، وہ مواقع کو جانتا ہے کہ کس موقع پر سختی کرنی چاہیے، کس موقع پر نرمی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اتنی متضاد صفات جمع ہو گئی تھیں کہ اتنی متضاد صفات بس ان کے خلفاء میں ہی آئی ہیں، ان کے بعد کہیں دیکھنے میں نہیں آتی۔ ایک طرف وہ اتنے نرم، اتنے محبت کرنے والے، اتنے شفیق تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایات میں ان کے اخلاق کا سارا پرتو آتا ہے، اور دوسری طرف اللہ کی حدود کو نافذ کرنے میں جتنی سختی تھی، جتنی صلابت تھی، جتنی پختگی تھی، جتنی استقامت تھی، ایسی استقامت بھی کسی بھی نہیں۔ ایک طرف ان کی حیات طیبہ کو اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا مقدمہ آتا ہے جس عورت نے چوری کر لی تھی، اور سفارش کرنے کے لیے کہ اس کی حد میں نرمی کر دی جائے، اور اس کے ہاتھ کاٹنے کی جو سزا ہے یہ اس میں رخصتی دے دی جائے اسے. اور لوگوں نے کہا کہ سب سے زیادہ جو پیارا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے آگے بھیجا جائے, اور اس طرح انہوں نے بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی حدود میں سفارش کرنے کے لیے میرے پاس آئے ہو, خدا کی قسم فلاں کی بیٹی بھی اگر یہ کام کرتی تو اس کا بھی میں ہاتھ کٹوا دیتا. یہ جو ترجمہ کیا ہے اصل میں لفظ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آئے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ اگر چوری کرتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا, مگر یہ ترجمہ زیادہ مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی ہستیوں کا نام اس چیز میں لیا جائے, ادب کے ذرا سا منافی ہے. اور یہ ادب اساتذہ سے ہی سیکھا تھا. اچھی طرح یاد ہے کہ جب حدیث کی کتابیں اساتذہ سے پڑھی تو جب اس ترجمے پر پہنچتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ اگر فلاں کی بیٹی بھی اگر چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹتے تھے, تو سوال کرنے پر پتہ چلا کہ انہوں نے کہا فاطمہ بنت محمد کے لفظ تو آئے ہیں, ٹھیک ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما سکتے تھے, ہمارے لیے ایسا کہنا مناسب نہیں ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بڑا مقام تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اللہ کے یہاں بڑا مقام. ان ساری چیزوں میں ایک اصول کی بات یاد رکھنی چاہیے, اور اصول کی بات یہ ہے کہ ادب انسان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہی چاہیے. جو جس کا ادب اور احترام اور مرتبے کا تقاضا ہے اس کے ساتھ ایسے پیش آنا چاہیے. اس لیے ادب بہت بڑی چیزوں میں سے ہے. سعدی نے اسی لیے کہا ہے کہ بے ادب محروم گشت از فضل رب, بے ادب آدمی اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے. ادب اور احترام کی وجہ سے نالائق لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں, اور بے ادبی کی وجہ سے بڑے بڑے قابل اور بڑے بڑے اچھے لوگ علم میں بھی پیچھے رہ جاتے ہیں, تقویٰ میں بھی. اس لیے کہ وہ عمر ایسی ہوتی ہے یا رو ایسی چلی ہوئی ہوتی ہے کہ بے ادبی سے بات کرنا یا بڑے چھوٹے کی تمیز نہ کرنا ایک طرح کا رواج سا ہو جاتا ہے کسی خاندان اور معاشرے میں, اور یہ سخت نقصان دہ چیز ہے. اللہ تعالی کا ادب اور احترام آپ دیکھیے کتنا سکھایا ہے فقہا نے. وہ کہتے ہیں کہ نماز میں بغیر ضرورت کے گلا صاف کرنا یہ مکروہ ہے. یعنی کوئی آدمی اس لیے گلا صاف کرے کہ آواز صاف ہو جائے, یا اس لیے صاف کرے کہ قراءت جو قرآن پاک پڑھ رہا ہے اس کے مخارج درست ہو جائیں, دونوں میں فرق ہے. مثلاً قاف ہے اسے پڑھنا ہے تو وہ کہتے ہیں اس لیے گلا صاف کرے کہ قاف اور عین یہ چیزیں جو گلے کی آوازیں ہیں یہ ٹھیک نکلے. وہ کہتے ہیں درست ہے, قراءت میں قرآن پڑھنے میں فرق نہیں آنا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قراءت درست ہے لیکن گلے میں خارش یا کوئی ایسی چیز ہے تو چاہیے کہ ضبط کرے, اور قراءت اگر ٹھیک ہو رہی ہے تو گلے کو صاف نہ کرے, کیونکہ اللہ کے حضور میں کھڑا ہے. ادب اور احترام اس کا اندازہ ان لوگوں کو ہو سکتا ہے جو کسی بڑی شخصیت بڑے رتبے کے آدمی کے پاس گئے ہوں. تو جب آدمی اپنے آفیسر کے پاس جاتا ہے, باس کے سامنے جاتا ہے, تو کھانسی بھی کنٹرول کرتا ہے, جمائی بھی, ہر چیز, کہ پتہ نہیں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اسے پوری طرح سننا چاہیے. تو اللہ تعالی کے حضور میں جب جائے گا تو وہاں بھی ادب اور احترام کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے گلے کو صاف نہ کرے, بلا ضرورت ہاتھوں کو نہ ہلائے, بلا ضرورت کھجلی نہ کرے, یہ ساری کی ساری چیزیں, کیونکہ جس جگہ پر وہ کھڑا ہے وہ جگہ بڑے ادب اور احترام کا تقاضا کرتی ہے. وہ اللہ کی بارگاہ ہے, وہ ایک شہنشاہ کے حضور میں حاضری دے رہا ہے, اور اسی وجہ سے شریعت نے وضو کو رکھا ہے نماز سے پہلے, کہ وضو میں اپنا ناک منہ صاف کر کے آؤ. اب نماز پڑھ رہے ہو, اللہ کے سامنے کھڑے ہو, تو اب کھانسی کی کیا معنی ہے, اب گلا صاف کرنے کے کیا معنی ہیں. یہ سب چیزیں ادب اور احترام کی سکھائی گئی ہیں, اور یہی ادب اور احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا بھی ہونا چاہیے اور کرنا ہی چاہیے. اللہ تعالی نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو, ادب کرو, وَتُوَقِّرُوهُ, ان کے ساتھ وقار سے پیش آؤ. اس ہستی کا اتنا ادب, اتنا وقار, اتنی ان کی توقیر ہے کہ حضرت صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے مسجد نبوی میں دو آدمی اونچی آواز سے بات کر رہے تھے, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے ایک کنکر اٹھا کر پھینکا, میں دور تھا تو مجھے لگا, میں نے دیکھا تو اشارے سے پاس بلایا. میں جب گیا تو فرمایا ان دونوں سے پوچھو کہ تم کہاں کے ہو, تو میں نے پوچھ کے عرض کیا کہ وہ کہتے ہیں ہم طائف کے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور کہا اگر تم مدینہ منورہ کے ہوتے نا تو لا اجعتکما، میں تم دونوں کو ایسی سزا دیتا کہ تمہیں دیر تک اس کا دکھ محسوس ہوتا، تکلیف محسوس ہوتی. اور پھر فرمایا تمہیں پتا نہیں ہے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گویا اسے ادب کے منافی سمجھا کہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس یہ لوگ کیوں اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں. یہ ادب اور احترام ہر جگہ قائم رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ آپ کی بیویوں میں سے کسی کے متعلق لوگوں نے کہا ہے کہ ہم اس سے شادی کریں گے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے اگر پتا چلا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی کے متعلق کسی آدمی کا ایسا خیال ہے تو وہ جان رکھے کہ میں اسے آگ میں جلا دوں گا. تمہیں پتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور ان کی شادی نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے بھی تو قرآن میں کہا کہ ازواجہ امہاتہم، اور لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ تمہاری مائیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا ادب اور احترام اس مقام کا کرنے کا حکم دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دوپہر کی نیند نہیں فرما سکے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنی محبت میں، شوق میں دین کے مسائل پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے ہوئے تھے، کھانے میں بیٹھے رہے، نہیں خیال رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو آرام کرنا ہے، وہی آئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگو جب تمہیں بلایا جائے اذا دعیتم فادخلوا، آؤ اور کھانا کھاؤ، واذا طعمتم، اور جب تم کھانا کھا چکو فانتشروا، چلے جایا کرو اپنے گھروں کو. ولا مستانسین لحدیث، بیٹھ کے باتیں نہیں کیا کرو. تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مروت کی وجہ سے تمہیں کچھ کہہ نہیں سکے اور اللہ اس بارے میں کوئی شرم نہیں رکھتا، چلے جاؤ. اس کی وجہ یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن دوپہر کو سو نہیں پائے، اللہ نے اس پہ بھی وحی نازل کر دی. اتنا ادب اور احترام ہے. اس لیے اساتذہ بتاتے تھے کہ ہے تو صحیح بات کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے، مگر وہ کہتے تھے ایسے ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی بے ادبی کی ایک نوع ہے. اور مثال بھی اس کی دیتے تھے کہ فرض کر لو کسی کی اگر مثال دینی ہے تو والد تو کہے کہ والد تو اپنے بہن بھائیوں کے متعلق کسی کے متعلق کہہ سکتا ہے، مگر تم تو والد کا نام نہیں لے سکتے. تو یہ ادب اور احترام ہی کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے جملوں کی نسبت بھی نہ کی جائے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاء میں سے جس کا انتقال شرک پہ بھی ہوا ہے، فقہا اور مفتیان کرام لکھتے ہیں کہ اس کے شرک کو بھی بغیر ضرورت کے نہ بیان کیا جائے، کیونکہ اس سے ڈر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبی طور پر ایزا پہنچے، اور یہ بڑا سخت معاملہ ہے. کیا ضرورت ہے آخر ان لوگوں کے دین اور مذہب کو بیان کرنے کی جن لوگوں کا معاملہ اللہ تک پہنچ چکا ہے؟ اب نہیں چاہیے کہ انسان ان چیزوں کو چھیڑے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے محتاط تھے. صحیح احادیث میں آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شادی کا ارادہ کر لیا تھا ابو جہل کی بیٹی سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. سیرت میں آگے جب وہ سال آئے گا جس سال حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ ارادہ ہوا تھا تو عرض کریں گے. اس سال میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جب ارادہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ ناگوار گزرا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی اور خدا کے دشمن ابو جہل کی بیٹی، یہ دونوں ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. میں اللہ کی حلال جائز کردہ چیزوں کو حرام نہیں کہتا. یعنی علی کا نکاح جائز ہے اگر وہ کر لیں، وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی خاتون، یہ بھی مسلمان ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ دونوں ایک جگہ رہ نہیں سکتی. اور آپ نے فرمایا کہ علی اگر چاہتے ہیں اس سے شادی کر لیں، میری بیٹی کو طلاق دے دیں. اور آپ نے فرمایا یہ نہیں پتا تم لوگوں کو کہ جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے، جو چیز اسے تشویش میں مبتلا کرتی ہے اسے مجھے بھی تشویش ہوتی ہے. یہ باتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ تک جب پہنچی تو وہ تو فوراً حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی. یہ صحیح احادیث کی روایات ہیں، یہ عامش رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں. یہ روایات ایک مرتبہ کوفہ میں، کئی مرتبہ انہوں نے بیان کی کوفہ میں. اور عامش جو تھے، عامش سلیمان بن مہران رحمۃ اللہ علیہ، عامش رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے. حدیث کی شاید ہی کوئی کتاب ہو جس میں عامش کی روایات نہ آتی. سندھ کے رہنے والے تھے اصل، اور ان کا خاندان وہاں چلا گیا تھا، اور بہت بڑے اکابر محدثین میں شمار ہوتے ہیں. اس تمام تر عزت اور احترام کے باوجود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شہر کے اچھے اچھے لوگوں کو جمع کیا، علماء کو، اور ان کے گھر گئے اور کہا آمشی جو تم روایتیں بیان کر رہے ہو نا، یہ نہ کرو. انہوں نے کہا یہ باتیں تو صحیح ہیں. انہوں نے کہا بالکل صحیح ہیں، ہم حدیث کا انکار نہیں کرتے، مگر یہ بار بار جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے نا اس میں، اور حضرت فاطمہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، یہ ہمیں چبھتا ہے، یہ محبت کے منافی ہے، ادب کے منافی ہے. اس لیے آمش روایتیں بار بار نہ بیان کرو. اتنا تعلق تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات سے کیا تعلق تھا ان کو. اصل تو وہ اعتبار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اعتبار تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے احتجاج کیا آمش سے کہ ایسی چیزیں بار بار نہ بیان کرو. تو اسی لیے جب فضائل کی ان چیزوں کی بات آتی ہے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے بڑی محتاط زبان بولنی چاہیے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اعزاء، جتنے بھی اقربا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، جن کی تربیت خود اس جگہ سے ہوئی تھی، بڑا عزت، بڑا ادب اور مقام ہے ان کا. اور جو شخص بھی غیر محتاط ہو جاتا ہے پھر وہ کبھی کبھی مرنے سے پہلے بھی اس کا مزہ چکھ لیتا ہے. شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو سب کے استاد تھے اور شاہ صاحب کو اللہ نے بڑے علوم سے نوازا تھا، اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ آمش رحمۃ اللہ علیہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ملے اور انہوں نے اس طرح اس کو احتجاج کیا. یہ بات انہوں نے بڑی تصریح سے لکھی ہے اور ثابت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہم لوگوں کو کتنی عقیدت ہے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، اور وہ محبت کا اسی وجہ سے کہ ان کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. یہ اصول کی بات ہمیشہ خیال میں رہنی چاہیے کہ ادب اور احترام کے ساتھ بات کی جائے، جملوں کا ترجمہ بھی ادب سے کیا جائے، ایسی بات نہ کی جائے جس میں بے ادبی کا پہلو آتا ہو سامنے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں ایک جو چیز اللہ تعالی نے رکھی تھی کہ انتظام ہے اور منتظم ہے، اور طبیعت مبارکہ میں جلال ہے، روب ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اگر فلاں بھی چوری ایسے کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا. تم اتشفعوا فی حدود اللہ، اللہ کی حدود میں شفاعت کرتے ہو، خدا کی حدود میں سفارش کرتے ہو. یہ تو ایک طرف کی بات، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تعلیم میں ایسا ہے، سکھانے میں ایسا ہے. وہ ہستی جسے اللہ نے مکہ مکرمہ میں پیدائش کا شرف بخشا تھا، اس ہستی کا مزاج ایسا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی آیا، اور وہ آدمی نیا نیا آنے والا تھا، اسلام قبول کیا تھا اس نے، اسے کچھ زیادہ پتہ نہیں تھا چیزوں کا. اور اس نے کیا اسے پیشاب کی ضرورت پیش آئی اور اٹھا اور مسجد کے کونے میں جا کے وہیں بیٹھ گیا. تو ہم لوگوں نے اسے گھوٹنا شروع کیا، اٹھے ہم کہ اسے کچھ کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روک دیا، منع کر دیا کچھ نہ کہو. جب وہ اچھی طرح اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہیں روکا اور پانی منگایا، اور خود اپنے دست مبارک سے دو یا ایک ڈول پانی کا بہا دیا، اور آپ نے فرمایا کہ مسجد ہے لم یبن لہذا، اللہ نے اسے اس کام کے لیے بنایا نہیں، ہم لوگ یہاں عبادت کرتے ہیں، اور تمہیں اگر کبھی ایسی ضرورت پیش آ جایا کرے تو جنگل میں چلے جایا کرو، مسجد اس کام کے لیے مناسب نہیں ہے. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول بہائے تھے پانی کے، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہ دی ہوتی تو خون ہو جاتا لوگوں کا، مگر انہوں نے بتایا کہ ایک ڈول پانی کا محبت سے بہا دو یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ کچھ تو خون ہو جائے. یہ نرمی ہے، یہ تربیت ہے اس ہستی کی، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اور صحابی رضی اللہ عنہ ساری زندگی اس واقعے کو بیان کرتے رہے اور کہتے تھے ما زجرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ذرا سختی مجھ پہ نہیں فرمائی، اور اللہ کی قسم ان سے اچھا اخلاق والا کوئی نہیں تھا میرے لیے، وہ تو ایسے اچھے تھے میرے لیے کہ میری اس حرکت میں بھی کچھ نہیں فرمایا، بس یہ سمجھا دیا کہ ایسے نہیں کرتے، اور پانی اپنے دست مبارک سے بہایا ہے. کوئی ہے ایسا آدمی جو کسی کے پیشاب پہ خود ڈول اٹھا کر پانی بہا دے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف تھا، عزت تھی، منزلت تھی، ہمیں سکھایا ہے کہ میری امت ایسی ہونی چاہیے، لوگوں کے مزاج میں تعلیم دینے کی بات ہونی چاہیے، اور تعلیم اس طرح نہیں آتی کہ ڈانٹ ڈپٹ سختی مار پیٹ اور پہلی غلطی پہ ایسے پکڑ لینا، سمجھانے سے آ جاتی، محبت سے آ جاتی ہے، بتانے سے آ جاتی ہے، یہ کام ایسے نہیں ہے، ایسے ہے۔ اتنے کامیاب معلم، اتنے کامیاب مربی کوئی نہیں ہو سکتا۔ روزہ ایک آدمی نے رکھا اور کوئی غلطی ہو گئی اس سے، اور وہ آئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا، انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کوئی چھوٹ تمہارے لیے ہم نہیں پاتے، اور تم تو بہت گناہ کر رہے ہو، بہت غلطی کر رہے ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوا اور میں نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے بیوی کے معاملے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ بھی تو نہیں کہا، مجھ سے یہ فرمایا کہ اچھا ایسے کرو ایک غلام آزاد کر دو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو غلام ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر دو مہینے کے روزے۔ میں نے کہا روزے ہی کی وجہ سے تو یہ آفت آئی ہے، یہ جو اس آزمائش میں پڑا ہوں یہ روزے ہی کی وجہ سے تو پڑا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اچھا پھر اس طرح کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو اپنے کھانے کو کچھ نہیں ہے، 60 مسکین تو بہت زیادہ ہیں۔ تو مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کرو بنی زریق کے پاس صدقے کا مال میں نے کچھ رکھوایا ہے، جاؤ وہاں سے اس سے کہو میرا اور وہ تمہیں دے دیں گے، اور ان کھجوروں کو لے جانا اور 60 مسکینوں کو بھی کھلانا، اور جو بچ جائیں پھر خود بھی کھانا اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے جانا۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اٹھا ہوں اس کے پاس گیا، اس سے کھجوریں لیں، 60 غریبوں کو جمع کیا، انہیں کھانا کھلایا، چیزیں کھلائیں، پھر جو بچ گیا میں اپنے گھر بھی لے گیا، اور میں نے واپس آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا، میں نے کہا اللہ کی قسم تم تو بڑے سخت لوگ تھے، تم تو مجھے بتا رہے تھے کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی، اور میں جب اس سستی کے پاس گیا ہوں تو انہوں نے تو میرے پہ ایسی نرمی کی ہے، ایسی مہربانی کی ہے کہ میرا گھر بھی کھانے کے لیے بھر گیا۔ یہ ہے اخلاق، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو آسانی کی طرف بلاتے رہے، ہمیشہ لوگوں کو نرمی کی طرف دعوت دیتے رہے، چیزوں کا اچھا پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے رہے، بس یہ بتاتے رہے کہ کسی طرح لوگ مل جل کر رہے ہیں، کسی طرح لوگ ایک دوسرے کے عیب پر پردے ڈالے رکھیں، کسی طرح لوگ امن اطمینان کی زندگی بسر کریں، اور فضائل کے لیے، انسانی اخلاقیات کے لیے عمدہ سے عمدہ تشبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور جہاں برائی تھی وہاں بری سے بری چیز دکھا کے سمجھایا ہے کہ دیکھو یہ برے کام ہے نہیں کرنے، یہ برا کام ایسے ہوگا، اخلاقی طور پہ بتایا۔ اتنی مکروہ، اتنی بھیانک شکل اس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمثیل دی ہے لوگوں کو، کہ آدمی سوچے تو خود بخود اس چیز سے رک جاتا ہے، کرنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ آپ اخلاقیات میں دیکھیے، فضائل میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا بیان فرمایا، اللہ نے فرمایا میری راہ میں خرچ کرنا ایسے ہے جس تم میں سے کوئی آدمی ایک دانہ زمین میں بیج دیتا ہے اور پھر وہ انبتت، وہ پھر پھوٹتا ہے، پھر اگتا ہے، سبا سنابل، اس میں 7 پھلیاں اس کی بن جاتی ہیں، فی کل سنبلتن، اور ہر ایک سنبلا میں، ہر ایک پھلی میں، مئت و حبا، 100 دانے پڑ جاتے ہیں۔ لوگوں ایک دانے سے 700 دانے آگئے نا، کسان سمجھتا ہے اس مثال کو، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ فصل دے دیا کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، آپ نے فرمایا تم میں سے جب کوئی آدمی، دیکھیے کتنی پیاری تشبیہ اللہ نے دی ہے اچھے اخلاقیات کی، آدمی خرچ کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ میں ایک درہم، ایک دینار، ایک پیسہ، ایک ڈالر، ایک ریال خدا کے راستے میں دے رہا ہوں، اور اللہ نے اگر برکت دی اس میں تو یہ 700 ہو کے مجھے قیامت کے دن مل جائے گا۔ جب یہ تشبیہ ذہن میں آتی ہے تو ہمت بڑھتی ہے، خرچ کرنے کو طبیعت آمادہ ہوتی ہے کہ یہ میں جو لگا رہا ہوں یہ کریڈٹ ہے، فائدہ ہے، کسی جہان میں مجھے ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو بیان کیا اپنے الفاظ میں، اور آپ نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص ایک روپیہ، ایک پائی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اکائی، کسی بھی اکائی کا یونٹ، کسی بھی کرنسی کا، آپ نے فرمایا وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ لیتا ہے، اور آپ نے فرمایا پھر اللہ اس سے تجارت کرنا شروع کرتا ہے، اور لوگوں قیامت کے دن جب تم اللہ کے پاس پہنچو گے تو تم اسے پہاڑ کی صورت میں پاؤ گے اور وہ اللہ تمہیں واپس دے دے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی چیز مثال سے سمجھا دی کہ دیکھو جب خرچ کرو گے خدا کی راہ میں ایسی ایسی چیزیں تمہیں ملیں گی، ایسی اچھی چیزیں ملیں گی، اسی ترغیب، اسی فضیلت اور اسی اچھی تشبیہ کی برکات تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جن کو اللہ نے خرچ کرنے کے لیے دیا تھا وہ کھلا دل رکھ کے خرچ کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آئے اور مدینہ منورہ میں کمی ہو گئی تھی گندم کی، اور لوگوں کو پتا چلا تاجروں کو کیسے عثمان رضی اللہ عنہ کے اونٹ آئے ہیں اور ان پر تو لدی ہوئی ہے گندم اور بہت اناج ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تاجروں سے کہ تم مجھے کتنا اس پہ دو گے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین ہم آپ کو اس پہ دگنا دینے کو تیار ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت کتنا مل رہا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم بتاؤ کتنا دے سکتے ہو۔ بڑھتے گئے بڑھتے گئے، آخر انہوں نے کہا حضرت کون آپ کو اتنا زیادہ ہم سے دے رہا ہے، ہمیں بھی تو پتا چلے یہ سودا کہاں ہوا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے 700 گنا ملے گا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو 700 گنا تمہیں خدا زیادہ اس کا ثواب دے گا۔ تو میرا سودا تو وہاں ہو گیا ہے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جتنے لوگ آج اس دور میں مدینہ منورہ میں غربت اور تنگی کی وجہ سے نہیں کھا سکتے، قیمتیں گرا ہو گئی ہیں، میں یہ سارے اپنے اونٹ ان پہ تقسیم کر دوں گا۔ اور 40 یا 50 اونٹ جو غلے سے لدے ہوئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا میری طرف سے تقسیم کر دیے جائیں۔ یہ سب صدقہ تھا ان تعلیمات کا جو اس ہستی نے دی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہستی عبداللہ کے گھر پیدا ہوئی تھی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انسانیت نے ایسا خوش قسمتی کا دن نہیں دیکھا ہوگا اور اتنی اچھی صبح صادق انسانیت کی نہیں ہوئی کہ اس ہستی نے پورا معاشرہ، پورا ماحول اور قیامت تک آنے والی ایک پوری نسلوں کو بدل دیا، تبدیل کر دیا، سکھایا کہ انسان کیسے بنتے ہیں، سکھایا کہ کیسی اچھی چیزیں، اخلاقیات میں تشبیہات مرتب کی، لوگوں کو بتایا کہ ایسے خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پہ رکھ لے گا، ایسے خرچ کرو گے یہ زمین میں جیسے تم بیجتے ہو ایسے، اور اس کے برعکس برائی کے لیے، برے اخلاقیات سے باز رکھنے کے لیے وہاں تشبیہات دیکھیے، اتنی شدید ارشاد فرمائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسی بھیانک، ایسی مکروہ چیزوں کے متعلق تمثیل دی ہے کہ آدمی تصور کرتا ہے تو گھن محسوس ہوتی ہے۔ تاکہ لوگ ان چیزوں سے بچیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی کوئی چیز ہبا کر دے، کسی کو دے دے، تحفے میں دے دے، اور آپ نے فرمایا پھر وہ کہے کہ اس چیز کو لوٹا لے، تو آپ نے فرمایا کہ ہبا کر کے پھر اس کو واپس دینے والا، تحفہ دے کے پھر اس کو واپس دینے والا، کل کلب یعود فی کئی، اس کتے کی طرح ہے جو کہہ کرے اور پھر اس کو چاٹ لے۔ یہ اتنی شدید تشبیہ دی ہے تاکہ لوگوں کو روکیں اس سے کہ یا تو تم پہلے اسے وہ چیز دیتے ہی نا، سوچ سمجھ کے جب اس کو گفٹ کی ہے کوئی چیز، وہ آدمی خوش ہوا ہے، اس کا معاملہ اچھائی کا ہو گیا تمہارے ساتھ، تو اب اس چیز کو واپس لے رہے، کیوں اس میں اپنا حصہ ڈال۔ اسی لیے یہ تعلیم کا اثر تھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انتہائی محتاط تھے، سارے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سارے ہی بڑے محتاط تھے، مگر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے کسی کو کوئی جانور دیا تھا سواری کے لیے، اور ایک مرتبہ جا رہے تھے، کسی نے کہا حضرت اس پہ سوار ہو جائیں، تو انہوں نے اس جانور کو دیکھا پھر سوار نہیں ہوئے، تو کسی نے کہا کیوں؟ کہنے لگے تمہیں پتا نہیں ہے میں نے یہ انہیں تحفے میں دیا ہے، اور تحفہ دے کے پھر میں اس سے فائدہ اٹھاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بڑے سخت لفظ کہے ہیں، میں اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، حالانکہ وہ فائدہ اٹھانا جائز تھا، مباح تھا، کیا ہو جاتا اس کا چند میل کا سفر تھا، اس جانور پہ طے ہو جاتا، وہ کوئی واپس تھوڑے ہی لے رہے تھے، مگر اتنی احتیاط تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کہ جو چیز دے دی ہے اور اس کو لوٹانا ایسے کرنا کہ بالکل درست انہوں نے اپنے لیے نہیں سمجھا، کہ ان کا تقویٰ اور مقام تھا اور وہ تقویٰ انہیں نصیب ہوا تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اور اس کا انہی تعلیمات کا نتیجہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں ایک صاحب کا جنازہ تھا، اس میں تشریف لے گئے اور دھوپ پر کھڑے اور ان صاحب کی جو دیوار ہے مکان کی اس کے سائے میں نہیں آ رہے تھے. تو امام محمد فرماتے تھے یہ حضرات کہ ہم نے امام صاحب سے کہا کہ آپ دیوار کے سائے میں آ جائیں، دھوپ پڑ رہی ہے ساری، کیوں اپنی جان کو تکلیف میں ڈالتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب بھی نہیں دیا اور آئے بھی نہیں، چپ رہے. ہم نے پھر عرض کیا پھر چپ رہے. اور کہتے ہیں کہ جب جنازے سے فارغ ہو کر آئے تو مجھے بلایا اور مجھ سے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے قرض پہ نفع لینا کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا سود ہے، قرض دینا کسی کو اور اس پہ نفع لینا ظاہر ہے کہ سود ہے. تو میں نے کہا پھر؟ تو کہنے لگے تمہیں پتا ہے جس کا انتقال ہوا ہے یہ لوگ میرے مقروض ہیں، تو میں نے نہیں چاہا کہ ان کی دیوار کے سائے سے بھی فائدہ اٹھاؤں کہ قیامت میں اللہ کے ہاں سود نہ لکھ لیا جائے. یہ جو تقویٰ ہے نا، یہ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور اتنا تقویٰ کہ دیوار کے سائے سے بھی ہم نے نفع نہیں اٹھانا، اتنی احتیاط اور اتنا محتاط ہونا، یہ سب صدقہ ہے ان کی جوتیوں کا جنہیں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. کیا ٹھکانا ہے ان کی تعلیمات کا اور کیا ٹھکانا ہے ان کی تربیت کا، اتنا پاک کر گئے لوگوں کو، ایک ایک چیز صاف کر. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کی دوسری سائٹ جہاں پر برائی بیان کی ہے وہاں بھی اتنی شدت ارشاد فرمائی ہے تاکہ لوگ اپنے آپ کو بچائیں، کسی بھی غلط حرکت میں لوگ ملوث نہ. ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے، کوئی حد جاری ہوئی کسی پہ اور انہوں نے بڑا سخت جملہ کہہ دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو اس شخص کو، اس نے گناہ کیا ہے، خدا تعالی نے پردہ ڈال دیا تھا اس پہ، اور اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھ پہ حد جاری کریں، اور اسے بھی اس وقت تک چین نہیں آیا جب تک کہ ہم نے پتھر نہیں اسے مارے اور جب تک کہ اس نے اپنے آپ کو کتے کی طرح رسوا نہیں کر لیا. اتنے سخت لفظ وہ کہہ تو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ لفظ پہنچ گئے. خاموش رہے آپ، اس وقت تو کچھ نہیں فرمایا. ایک دن جا رہے تھے اور وہ صحابی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گدا مرا ہوا پڑا تھا. آپ نے اس شخص کو بلایا اور آپ نے فرمایا اس گدے کا گوشت کھاؤ. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں اس کا گوشت کیسے کھا سکتا ہوں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو تم نے اس کے متعلق کہا تھا نا کہ کتے کی طرح اسے پتھر مارے گئے اور سنسار کیا گیا، وہ اس سے بری حرکت تھی، یہ کم درجے کا حرام کام ہے اس کا گوشت کھانا، وہ اس سے زیادہ حرام کام تھا جو تم نے کیا. ہمیشہ کے لیے اصلاح ہو گئی. جس نے بھی سنا اس نے سوچا کہ زبان کو کتنا احتیاط سے استعمال کرنا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز ارشاد فرمائی ہے، کیا بات بتائی ہے، کہ اسی وجہ سے کہ برائی، غیبت، تہمت، کسی کو غلط تشبیہ دینا، یہ سب کی سب چیزیں بری ہیں، اور اس گدے کا مردہ گوشت وہ کم درجے کی برائی ہے، اس سے بڑی برائی ہے وہ جو تم نے کی. اسی وجہ سے اتنا خیال رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسرے کی عزت کا، ایک دوسرے کے احترام کا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کا، کہ آخری حج میں جب تشریف لائے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ کون سا مہینہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ بہتر سمجھتے ہیں. حتی ظننا انہ سیسمی، ہم نے سوچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نام اس مہینے کا رکھنا چاہتے ہیں ذلحج کی بجائے. تو آپ نے فرمایا یہ ذلحج نہیں ہے. ہم نے کہا جی. آپ نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے، کون سی جگہ ہے؟ بتایا. ہم نے عرض کیا آپ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ اللہ کا حرم ہے مکہ مکرمہ میں. ہم نے کہا جی. آپ نے فرمایا کون سا دن ہے؟ ہم نے کہا عرفہ کا دن ہے، حج کا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جیسے یہ آج کا دن محترم ہے، جیسے یہ آج کے یہ شہر محترم ہے، اسی طرح کا حرمت یومکم ھذا، یہ مسلمانوں کا خون اور ان کی عزتیں اس گھر کی طرح ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں. یہ مسلمانوں کی عزتیں اس مہینے کی طرح ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام کے قابل. کا حرمت کم حاضا فی شہر کم حاضا، آپس کی عزتیں ایسے ہی کرنا جیسے اس گھر کی عزت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع میں کہیں ان کی روایات جمع ہو جائیں تو ساری انسانیت کا نقشہ سامنے آتا ہے کہ کیا کیا چیزیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کے سود کا مسئلہ پوچھا حجت الوداع میں، آپ نے فرمایا سود میں اتنا اور اتنا گناہ ہے، اور پھر سے آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سود سے بھی بڑا گناہ. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتا دیں. آپ نے فرمایا کسی مسلمان کی بغیر کسی وجہ کے توہین کرنا یہ سود سے بھی بدتر گناہ. کتنے آپ کو اس امت اور معاشرے میں ایسے ملیں گے، آپ جا کے سود کی بات کریں تو اسلام کی رگ ان کی پھڑک اٹھتی ہے حمیت کی، توبہ توبہ سود ہے ہرگز نہیں. اور انہیں آپ جا کر یہ کہہ دیں کہ صاحب فلاں آدمی کو چل کے دو ٹکانی ہے، آج اس کو ذلیل کرنا ہے، بے عزتی کرنی ہے، وہ اتنا بھی پوچھتا نہیں ہے کہ بھائی صاحب اس کا قصور آخر کیا ہے، جناب کیوں اس کے پاس جائیں. یہ جتھا بندیاں ہیں، یہ گروہ بندیاں ہیں آپس کی، خاندانوں کی سطح پہ، تاجروں کی سطح پہ، فیکٹریز کی سطح پہ، ایک دوسرے کے مفاد کے نگاہداشت بنے ہوئے ہیں اور انجمنیں قائم کی ہوئی ہیں ستائش باہمی کی. یہ سب گروہ بندی ہے، جتھا بندی ہے، اور یہ نہیں سوچتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے. انہوں نے تو کہا ہے سود سے بدتر گناہ ہے بغیر کسی وجہ کے مسلمان کسی کی توہین کرنا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں. اس ہستی نے انسانیت سکھائی، وہ ہستی معلم تھی، وہ مربی تھے، ان جیسی تربیت کون کر سکتا تھا، ان جیسی تعلیم کون دے سکتا تھا. ان کا حال یہ تھا، جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ میں پہنچا اور میں نے دیکھا ایک شخص کو سب سے سلام کر رہے ہیں، سب سلام کر رہے ہیں. تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میں نے دیکھا وہ جب تشریف فرما ہوئے تو میں بھی جا کر بیٹھ گیا اور میں نے بھی کہا علیک السلام، آپ پر سلامتی ہو. تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور مجھ سے فرمایا جابر ایسا سلام تو قبروں پہ جا کر کرتے ہیں کہ علیک السلام، اور زندہ کو سلام کرنا ہو تو السلام علیکم کہتے ہیں. کہتے ہیں میں نے دو بار پہلے کیا تھا، نہیں جواب دیا تھا، اب جب میں نے السلام علیکم کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب دیا اور میں نے کہا اللہ نے آپ کو رسول بنایا. تو مجھ سے فرمایا بالکل اللہ نے مجھے رسالت دی ہے، تم لوگوں کی طرف بھیجا ہے اور تم جانتے ہو اللہ کون ہے. اور پھر مجھ سے فرمایا اللہ وہ ہے جسے تم تکلیف میں پکارتے ہو تو تمہاری تکلیف دور کر دیتا ہے. یہ ہے خدا کا تعارف کرانے کا انداز. یہ نہیں کہا کہ اگر اس کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں کوڑے پڑیں گے اور تمہاری گردن اتار دیں گے اور جہنم میں پھینک دیں گے اور جہنم کے بھی نچلے طبقے میں جا کے چلو گے، کوئی ایسی بات نہیں ارشاد فرمائی. یہ پتہ نہیں کہاں سے سختیاں آ گئی ہیں اور کچھ معلوم نہیں ہے کہ کہاں سے یہ دشمنیاں آ گئی ہیں. اصل میں اپنی پرسنل کرج جو ہے اس کو، اس چیز کو مٹانے کے لیے بس جو ہمارا مخالف ہے سب سے پہلے تو ایک گھر اس کا بناؤ جہنم کے نچلے طبقے میں، اور اپنا بناؤ جنت کے سب سے اوپر والے جنت الفردوس کے مقام پہ، پھر بات کرو. یہ اسی طرح تعارف ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کبھی آج کل لیاذ باللہ. کوئی یہ نہیں کہتا کہ غلطی ہو گئی ہے توبہ کر لو، اللہ معاف فرمانے والا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیا ہیں. تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے تھے، جابر ابن عبداللہ اور ہیں رضی اللہ عنہ، وہ تو انصاری صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ الگ ہیں، یہ الگ ہیں. کہتے ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر تمہیں پتہ ہے اللہ کون ہے؟ پھر مجھ سے فرمایا اللہ وہ ہے کہ جب تم پہ تکلیف آ جائے اور تم اللہ سے دعا کرو، اس سے تکلیف کا حل مانگو تو تمہاری تکلیف کو دور کر دے. پھر مجھ سے فرمایا جابر اللہ وہ ہے کہ اگر خشک سالی ہو جائے، قحط پڑ جائے اور زمین سے کچھ نہ اگے اور بارش کی کمی ہو جائے اور تم اللہ سے دعا کرو تو اللہ تمہیں بارشیں دے دیتا ہے، خدا آسمان سے مینہ برساتا ہے، وہ اللہ ہے. پھر مجھ سے فرمایا تمہیں معلوم ہے اللہ کون ہے؟ تم کسی صحرا میں جا رہے ہو اور دور دور تک لک و دک صحرا ہے اور تمہاری سواری گم ہو جائے اور تم بے بس ہو جاؤ اور پھر تم اللہ سے اس وقت دعا مانگو اور اللہ تمہاری گم شدہ سواری کو تمہارے پاس واپس بھیج دے، اللہ وہ ہے، اس اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا. یہ تعلیم پتھر کو دی جائے تو موم ہو جائے، یہ تعلیم کوئی شقی ہوگا جو قبول نہ کرے. اللہ کا تعارف کرایا، اللہ تعالیٰ کے متعلق بتایا کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے ہیں سواری گم ہو جانے پہ دے دے. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کوئی نصیحت کر دیں، مجھے کوئی اچھی بات بتا دیں، تو مجھ سے فرمایا ساری زندگی یہ کام کرتے رہو، کسی کو برا نہ کہنا. بس یہ کوئی آسان بات؟ جابر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات گرا میں باندھ لی، پلے باندھ لی، اور میں نے ساری زندگی کسی کو لوگوں برا نہیں کہا، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی برا نہیں کہتا، مجھ سے فرمایا تھا کسی کو برا نہ کہنا. میں نے کہا اور بڑھا دیں، کوئی اور نصیحت بھی کر دیں. تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیکی کرتے ہو نا، جو بھی نیکی زندگی میں ہو جائے اسے حقیر نہ سمجھنا، یعنی قیامت میں کام آ جائے گی وہ نیکی، یہ نہ سمجھنا کہ تھوڑی نیکی ہے. جب آدمی نیکی کو کم سمجھنے لگتا ہے تو پھر شکر ادا نہیں کرتا، جب نیکی کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، اللہ کی توفیق سمجھنے لگتا ہے، تو شکر ادا کرتا ہے کہ خدایا تیری مہربانی ہے یہ نیکی کی توفیق ہوگی، شکر ادا کرتا ہے نا. مزاج شکر کا پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے یہ نیکی کرا دی، میرے بس میں نہیں تھی، میرے قبضے میں نہیں تھی، خدا کا احسان ہے یہ نیکی کرنے کی توفیق ہو گئی. تو فرمایا لا تحقرن من عملک شیئن، اپنے اعمال میں سے کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، قیامت میں کیا پتا کیا چیز کام آ جائے، کیا پتا کیا معاملہ کام آ جائے، بالکل چھوٹا نہ سمجھنا. میں نے کہا اور کچھ بتا دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سے ملو تو خوشی سے ملا کرو، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو. کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، چہروں پہ مردنی تاری ہو، چہرے پہ ہمیشہ 12 بجے ہوئے ہوں، شکل دیکھ کے ایسے پتا چلے جیسے پتہ نہیں کیا مصیبت اس آدمی کو پڑ گئی ہے، دوسرے بھی گھبرا جائیں اور گھر والے بھی. منع کیا اس چیز سے کیونکہ اللہ کی شکایت ہی کا ایک انداز ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے حال میں ہی نہیں رکھا لیا اعوذ باللہ، کیوں آدمی ایسے رہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بظاہر، لیکن آدمی سوچے معاشرتی زندگی پہ کتنا فرق پڑ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا جب تم گھر داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے رحمت کی چیز ہے تمہارے لیے. آدمی خوشی سے ہنستے ہوئے گھر داخل ہو کر سلام کرے، اور دوسرا آدمی گھر بعد میں داخل ہو اور پہلے ہی پتہ چل جائے کہ آج صاحب کا موڈ کیا ہے، ذرا سوچئے کتنا فرق پڑ جاتا ہے ان چیزوں سے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشی سے ملا کرو، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملا کرو. اور پھر مجھ سے فرمایا، میں نے کہا اور بڑھا دیجئے اسے، اور بھی کوئی نصیحت کر دیں. بس وہ زندگی بھر پہ مسکراتے ہی رہے، لوگوں سے اچھی طرح ملتے ہی رہے. تو مجھ سے فرمایا کبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے لوگ اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ لیتے ہیں لباس سے، ٹخنوں سے اوپر کا لباس پہنا کرو. میں نے کہا اللہ کے رسول اور بڑھا دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گناہ، تمہاری بری حرکت پہ کوئی تانا تمہیں دینا تو تم کبھی بھی اس تانے کا جواب نہ دینا. کس کمال کی بات ارشاد فرمائی، فرمایا تمہاری کوئی بری عادت، کوئی بری حرکت، کوئی گناہ، کوئی تمہیں یاد دلائے، اس پہ تمہیں تانا دے، آر دلائے، تو تم اس کے جواب میں کبھی بھی اسے آر نہ دلانا، اس کی برائی نہ گننا، اس کے عیب نہ گننا، اس کے گناہ کو اسے یاد نہ دلانا. صبر اور حوصلے کی بات فرمائیے. کوئی آدمی اگر کہہ دے کہ صاحب یہ جو آپ مجھے نیکی کا کہہ رہے ہیں، 10 سال پہلے آپ ایسے ہی تھے، آپ نے فلاں کام کیا تھا، اب اس کو یہ کہنا کہ 10 سال پہلے تو تم بھی ایسے ہی تھے. اب اپنے آپ کو ضبط کرنا، کنٹرول کرنا، اور کسی کے تان کے مقابلے میں تانا نہ دینا، اور کسی کے عیب کو نہ گننا اور آب نہ دلانا، یہ کوئی چھوٹی سی بات؟ معاشرے میں اگر اکثریت ایسی ہو جائے اور لوگ اس تعلیم پہ عمل کرنے لگیں تو معاشرہ سکھ، چین، آشتی اور امن کا نہ بن جائے. اللہ نے فرمایا ویل لکل ہمزہ لمزہ، تباہ ہوا، برباد ہوا ہر وہ آدمی جو تانے دیتا ہے لوگوں کی برائیاں گنتا ہے، تانے دیتا ہے لوگوں کو، پچھلی چیزیں انکار کی ان کی لاتا ہے، آر دلاتا ہے لوگوں کو. اسی لیے دوسری حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم میں سے جو آر دلائے گا کسی کو گناہ پر، اللہ موت سے پہلے پہلے خود اسے اسی گناہ میں مبتلا کر کے چھوڑے گا. تو یہ کون سے نفع کا سودا ہے؟ کہ اس نے تو توبہ بھی کر لی، اللہ کے ہاں سے ممکن ہے اس کی معافی بھی ہو گئی ہو، اور یہاں ابھی تک لوگ اس کے نامہ عمل میں وہ چیزیں گن رہے ہیں اور اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عمدہ نصیحت کی ہے؟ آپ نے فرمایا جابر تمہیں کوئی آر دلائے اور تمہارے عیب کو گنے، تم اس کے لیے ایسے نہ کرنا. جوابی کاروائی سے گویا منع کر دیا ہے کہ جوابی کاروائی تم نہیں کرنی، تم نے ایک طرفہ ایک طرف کی نیکی سے کام لینا ہے. یہ بڑی بات ہے کہ آدمی یک طرفہ طور پر نیک بن جائے، ون سائڈڈ ہو جائے کہ میرے ساتھ جو بھی لوگ کرتے ہیں میں نے اس کے مقابلے میں برائی نہیں کرنی. لوگ کانٹے رکھتے ہیں، مجھے یہ کانٹے اٹھانے ہیں، ان کے لیے کانٹے نہیں ڈالنے. لوگ آگ لگاتے ہیں، مجھے اس آگ میں لکڑیاں نہیں پھینکنی، اس آگ پہ پانی پھینکنا ہے. اور جو مرضی لوگ کرتے رہیں، مجھے اپنے آپ کو بنانا ہے، مجھے اللہ کا اچھا بندہ بننا ہے. اپنے کردار کی تعمیر بہت مشکل ہے اور وہ ہوتی اسی طرح ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں سمجھائی. اور بدقسمتی ایسی ہے کہ اپنی تعمیر کردار کی نہیں کرنی اور دوسرے کے کردار کی تخریب. اپنا معاملہ نہیں دیکھنا، دوسروں سے انتقام لو. اور مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کا مجموعی طور پر حال دیکھیں، تو انہیں اپنی طرف فکر نہیں ہے، بس یہ فکر ضرور ہے کہ کسی طرح فلاں مارا جائے، فلاں دشمن ایسا ہے، فلاں دشمن ایسا ہے، فلاں دشمن ایسا ہے. اور اس چیز نے اتنا غلبہ پا لیا ہے ہم پہ، اتنی ہماری سوچ اور فکر میں یہ چیز مسلط ہو گئی ہے کہ ہم ہر وقت یہ کہتے ہیں یہودی ایسے، ہندو ایسے، سکھ ایسے، عیسائی ایسے، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم خود کیسے. مزہ آتا ہے نا اس میں کہ وہ تو خدا کے دشمن ہیں، وہ تو سب گئے جہنم میں، وہ تو اس طرح اللہ کے عذاب میں آ جائیں گے، اور صاحب ہم تو اللہ میاں کے چہیتے، عزیز، بھتیجے، بھانجے، آخر کچھ تو لگتے ہی ہیں نا الیعوذ باللہ. یہ کون سا طریقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے. آپ نے فرمایا کوئی کچھ کرے، تم نے تانے کا جواب تانے سے نہیں دینا، اس پہ ذرا ایک سال عمل کرے نا آدمی تو عقل ٹھکانے آ جاتی. دو ایک سال عمل کر کے دیکھے اور گلی محلے کی زندگی میں آ کے رہ کے دیکھے، جہاں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جہاں تانے بھی ملتے ہیں، جہاں تشنیع بھی ہوتی ہے، جہاں آر بھی دلاتے ہیں، جہاں لوگ باپ دادا پردادا کی فائلیں بھی نکال نکال کے لاتے ہیں کہ تمہارا دادا اور پردادا ایسا تھا، اس جگہ پر جا کر رہ کے دیکھے اور سال ایک صبر کر جائے، ایسی استری پھرتی ہے کہ سب سلوٹیں نکل جاتی ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا. آپ نے فرمایا کوئی کچھ تمہیں تانا دے، تم آر نہ دلانا. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ اس سستی کی تعلیم ہے جسے اللہ نے مکہ مکرمہ میں بھیجا تھا. رسالت نہ بھی ہوتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بالفرض، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول نہ بھی ہوتے، تو بھی ہزار مائیں اور کروڑوں باپ قربان اس سستی پہ، جس نے انسانیت کے سبق دیے اور جس نے انسانوں کو امن کے ساتھ رہنا سکھایا، چین کے ساتھ رہنا سکھایا، صلوات اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میں نے عرض کیا کہ مجھے کچھ بتائیں کیا کروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر سب سے بہتر کام تمہیں بتاؤں اللہ پر ایمان ہے، اسلام ہے، اللہ تعالی پر ایمان رکھو. میں نے کہا اللہ کے رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، آپ اور کام بتا دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا غلام آزاد کرو، اور دیکھو ایسا غلام آزاد کرنا جس کی مارکیٹ میں بڑی قیمت ہو، ایسے غلاموں کو آزاد کرو، یہ تھوڑا احسان ہے انسانیت پہ. وَيَضَعُ عَنْهُمْ مِصْرَهُمْ، لوگو تمہارے گلوں میں جو رسیاں پڑ گئی تھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اتارتے ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ مِصْرَهُمْ، جو بوجھ تم پہ انسانیت پہ لد گیا تھا اس بوجھ کو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور کرتے ہیں. خدا کی ہزاروں کروڑوں سلامتیاں نازل ہوں اس گنبد پہ، اس زمین پہ، اس فرش پہ جس پہ وہ ہستی آرام فرما ہے. انسانیت کی وہ تنگ بیڑیاں جنہوں نے جکڑ رکھا تھا کاٹ دی انہوں نے، اور انسانوں کو آزادی بخشی، جینے کا ڈھنگ سکھایا. فرمایا ابو ذر ان غلاموں کو آزاد کرنا جن کی قیمت زیادہ. معلوم تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو غلام فرض کیجئے ہزار زیادہ ہزار روپے میں ہے، زیادہ قیمت میں ہے، اسے عام آدمی کہاں خرید سکتا ہے؟ اس بیچارے کی آزادی مشکل ہے، وہ غلام وہ زیادہ طاقتور ہے، زیادہ کام کرتا ہے اپنے آقا کے لیے، آقا اسے کہاں بیچے گا؟ تو فرمایا اس کی قیمت زیادہ ہو. میں نے کہا اللہ کے رسول اور کچھ؟ آپ نے فرمایا یہ ایسا غلام ہو جس کا مالک اسے پسند کرتا ہو، جو اپنے مالک کو بڑا محبوب ہو، بڑا پیارا ہو، اس غلام کو آزاد کرنا. تو جسے مالک پسند کرے گا ظاہر ہے وہ قیمت بھی تو اونچی لگائے گا نا. فرمایا اس کو آزاد کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کوئی اور چیز بتا دیں، یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے، غربت ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ ایسے ہی تھے، ساری زندگی جو آیا خرچ کرتے رہے، خرچ کرتے رہے، لوگوں کو دیتے رہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا یمشی وحدہ، یہ اکیلا آ رہا ہے اور یہ دیکھو اکیلے ہی زندگی گزارے گا، اور یہ اکیلے ویرانے میں ہی جا کے مرے گا، اور اکیلا ہی قیامت میں اٹھایا جائے گا. ابو ذر رضی اللہ عنہ کا زندگی میں یہی معاملہ رہا، تنہا رہے اور تنہائی کی زندگی. اور وفات سے پہلے ربزہ ایک جگہ تھی مدینہ منورہ کے پاس، وہاں پہ بھیج دیے گئے تھے، وہاں اپنی اہلیہ کے ساتھ رہے، اور بیوی اور بیٹی بس تنہائی، اور وہ رو رہی تھیں کہ آپ کا انتقال ہو رہا ہے. ان کا گھبراؤ نہیں، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جو اس جگہ پر انتقال کرے گا جہاں پر آبادی نہیں ہوگی، اور وہ تنہا ہو جائے گا، اور وہ پھر جب اس کا انتقال ہوگا تو اس وقت دنیا میں سب سے بہتر مسلمانوں کی جماعت جو ہوگی وہ اس کا جنازہ آ کے پڑھے گی. تو انہوں نے کہا پھر جب ہم اٹھے تو ہم دوستوں نے کہا ایک دوسرے کے نام یاد رکھنا، ہم میں سے ایک کی یہ حالت ہونی ہے. اور میں گنتا رہا، پھر ایک ایک کر کے سب کا انتقال ہو گیا، اب ابو ذر ہی تنہا رہ گیا ہے. تو تم گھبراؤ نہیں، مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ سب سے اچھے مسلمان جو دنیا میں ہیں میرا جنازہ آ کر پڑھیں گے. اور کوئی ٹھکانہ ہے اس انسانیت کے معراج؟ اور کوئی ٹھکانہ ہے اس ضیافت اور اس مہمان نوازی کا؟ آج جو جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں گے نا، انہیں روک لینا اور انہیں کہنا کہ ابو ذر نے قسم دیا ہے کہ ہمارے گھر سے کھانا کھائے بغیر نہ جانا، اور کہا یہ بکری ذبح کر دینا اور ان کے لیے کھانا تیار کرنا. ابو ذر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور اہلیہ اور بیٹی نے جنازہ لا کر وہ جہاں سے قافلہ گزرتا تھا گھر کے پاس سے سڑک پہ رکھ دیا کہ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. والد نے کیا جو کہا تھا، شوہر نے کہا تھا، اور تھوڑی دیر میں اونٹوں کی آوازیں آنا شروع ہوئی، گرد اٹھنا شروع ہوئی، اور آ کے لوگ رکے اور ان کا اللہ رحم کرے کس کا جنازہ ہے؟ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کا جنازہ ہے. اور وہ جو قافلے کے امیر تھے وہ اترے اور بیتابی سے انہوں نے کفن کھولا اور ماتھا چوما، اور انہوں نے کہا کہ اللہ رحم کرے ابو ذر پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کہا تھا کہ ابو ذر تنہا چلتا ہے، تنہا آیا ہے، تنہا مرے گا، تنہا قیامت میں بھی بالکل الگ اٹھایا جائے گا. تو اس عورت نے پوچھا، تو انہوں نے کہا میں عبداللہ ابن مسعود ہوں اور ہم لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں. تو جنازہ پڑا، تدفین ہوئی، اور کہا کہ انہوں نے قسم دی تھی کہ کھانا کھلائے بغیر نہیں بھیجنا، آپ کو رکنا ہوگا، کھانا کھانا ہوگا. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا، ان لوگوں کا اخلاق بن گیا ہے. یہ وہ لوگ بن گئے ہیں جن لوگوں نے قتل و غارت گری میں، جن لوگوں نے لوٹنے میں، جن لوگوں نے ڈاکے ڈالنے اور قتل کرنے میں اپنی مثالیں قائم کر دی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پستی اور ذلت سے اٹھایا ہے اور کس مقام پر جا کر بٹھا دیا ہے. یہ سب اس ہستی کے کارنامے نہیں ہیں، یہ سب اس کے کریڈٹ میں نہیں جاتے، یہ سب اس کے کھاتے میں نہیں جاتے، یہ سب اس کے نامہ عمل اور فہرست میں نہیں جاتے، تو اور کہاں جاتے ہیں؟ صلاۃ و سلام ہو خدا کا ان پہ، اللہ کی بے شمار رحمتیں ان پہ برسیں. یہ انسانیت، یہ وہ ہستی ہے جو مکہ میں پیدا ہوئی تھی. میلاد کو روتے اور پیٹتے ہیں لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وہ اس اعتبار سے اس کائنات میں سب سے بڑا اور سب سے مبارک دن تھا جس دن اللہ نے اس ہستی کو پیدا کیا تھا. انہوں نے بتایا کہ زندگیاں کیسے گزارنی. تشریف لائے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ہے تم میں جو مجھ سے کچھ باتیں سن لے اور پھر اس پہ عمل کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوا, میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بتا دیں میں زندگی میں عمل کرتا رہوں گا. آپ نے گن گن کے پانچ باتیں میں بتائیں اور مجھ سے کہا ابو ہریرہ دیکھو گناہوں سے بچتے رہنا زندگی بھر, اور جب تم گناہوں سے بچو گے تو عبد الناس اللہ کے سب سے زیادہ عبادت کرنے والے بندے بن جاؤ گے. کثرت عبادت, یہ نہیں فرمایا کہ نفل پڑھنا, روزے اتنے رکھنا اور ختم اتنے پڑھنا, یہ کہا گناہوں سے بچنا. اور گناہ سے جب بچو گے تو سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کرنا آسان ہے اور گناہ سے بچنا دشوار. اس لیے فرمایا کہ گناہوں سے بچتے رہنا, اور گناہ جب کرتا ہے انسان اپنی جان پر ظلم کرتا ہے, گناہ جب کرتا ہے تو کسی اور کی جان پر ظلم کرتا ہے, یہ ساری چیزیں کرتا رہتا ہے, کوئی نہ کوئی گناہ اور حرکت ایسی ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا گناہ سے بچتے رہنا, اللہ کے سب سے اچھے بندے بن جاؤ. اور دوسری بات مجھ سے فرمائی اور مجھے کہا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ دے دے اس پہ راضی رہنا, تم دنیا کے سب سے امیر آدمی ہوگے. یہ ہے دل کے غنا, یہ ہے دل جب بے نیاز ہو جاتا ہے نا تو دنیا کا سب سے بڑا امیر آدمی بن جاتا ہے, دنیا کا سب سے بڑا آدمی بن جاتا ہے. اس لیے کہ دل میں کوئی طلب, کوئی چیز, کسی کی چیز پہ نظر نہیں پڑتی, کسی سے کچھ لینا نہیں دینا نہیں, تو اس انسان جیسا بے نیاز اور کون ہو سکتا. محدث تھے بہت بڑے ایک دمشق کے, ان کے متعلق آتا ہے کہ بیٹھے ہوئے تھے دمشق کی مسجد میں, حدیث پڑھاتے تھے, اور خلافت کے دور میں ایک وہاں کا جنرل تھا اور دمشق میں بڑی بغاوتیں یہ چیزیں ہو رہی تھیں, اسماعیل اس کا نام تھا, اور حکومت نے بھیجا کہ یہاں کے لوگوں سے نپٹو. تو لوگوں نے جب نام سنا گھروں میں دبک گئے, اور جہاں سے وہ گزرتا تھا فوج کو دیکھ کے بھاگتے تھے لوگ کہ پتہ نہیں کون مارا جائے, کس کے آرڈر آ جائے. تو وہ گیا ملنے مسجد میں, وہ پڑھا رہے تھے حدیث, تو ان کی اس کے آنے کے فوج کے آنے سے لڑکے اٹھ کے جانا شروع ہو گئے. تو ان کا بیٹھو تم حدیث پڑھو, تمہیں کیا ہے. تو پڑھاتے رہے وہ بھی بیٹھ کے. جب لوگ اٹھ کے چلے گئے تو انہوں نے اپنا پاؤں پھیلا رکھا تھا, انہوں نے کوئی تردد نہیں کیا, نہ پوچھا تم کون ہو, نہ یہ بتایا میں کون ہوں. تو اس نے دو چار باتیں جو مناسب تھیں پوچھی, چلے گئے وہ بھی, اور جا کر پیسے بھجوائے ایک توڑا, اور کہا حضرت سے کہنا کہ یہ قبول کریں, اور اس لیے بھجوایا ہے کہ مجھے بڑا اثر ہوا کہ وہ تعلیم دیتے ہیں, پڑھاتے ہیں اور نیکی کے کام میں. تو انہوں نے کہا یہ واپس لے جاؤ, اور انہیں کہنا کہ جو اپنا ہاتھ سمیٹ کے رکھتا ہے نا اس کا حق بنتا ہے کہ پاؤں پھیلا کے بیٹھے. یہی بات اس نے شکایت یہ بھیجی تھی کہ حضرت ہم آئے تھے فوج والے اور اپنے پاؤں نہیں سمیٹے, پاؤں ایسے ہی پھیلا کے بیٹھے رہے. تو انہوں نے جواب میں یہ کہلا بھیجایا کہ یہ پیسے واپس لے جاؤ, اور ان سے کہنا کہ جو اپنا ہاتھ سمیٹ کے رکھتا ہے اس کا حق بنتا ہے پاؤں پھیلا کے بیٹھے. تو یہ تلقین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ میں تمہیں دوسری بات بتاتا ہوں, اللہ جو عطا کر دے بس پہ خوش رہنا, تم دنیا کے سب سے امیر آدمی. بے نیاز دل کوئی چھوٹی سی چیز ہے. اور تیسری بات مجھ سے یہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پڑوسی پر احسان کرنا, جو تمہارے پڑوسی ہیں ان کے حقوق ان کی ادائیگی کرتے رہنا, اس کی تشریح آ جاتی ہے اور احادیث میں. اور چوتھی بات فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے, مجھے کہا جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرنا. بس یہ اسی کا اثر تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو خود پہنتے تھے اپنے غلاموں کو بھی وہی پہناتے تھے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے دیکھا اپنے اوپر جو کپڑا انہوں نے پہنا ہوا ہے, اپنے غلام کو بھی اسی رنگ کا ایسے ہی اچھا کپڑا پہنا رکھا ہے. تو کسی نے کہا حضرت آپ میں اور اس میں پہننے میں فرق کیا رہا, انہوں نے کہا کیوں فرق ہو گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہیں بھی ایسے ہی کھانا کھلانا جیسے تم خود کھاتے ہو, انہیں بھی ایسے ہی پہنانا جیسے تم خود پہنتے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کی جو روایت سنا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ غلام آزاد کرنا اس کا کچھ حصہ رہ گیا وہ بھی پورا کر دیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ غلام آزاد کرنا کوئی قیمتی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا پھر اس طرح کرو کسی بے کس کی مدد کر دو. کوئی آدمی تم دیکھو کسی کام میں لگا ہوا ہے اس کی مدد کر دو. انہوں نے کہا اور فرما دیجئے. آپ نے فرمایا تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو اپنا کام نہیں کر سکتا, سلیقہ نہیں ہے, ڈھنگ نہیں ہے, پتہ نہیں ہے کہ کام کیسے کرنا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے آدمی کسی دوسرے شعبے میں جا کے دخل دیتا ہے تو نہیں پتا چلتا کام کیسے کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بد سلیقگی سے کام کر رہا ہو سلیقہ اور طریقہ اسے سکھا دینا کہ اس کام کا کیا طریقہ ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول اور, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے اچھا آدمی کون ہے اور سب سے برا آدمی کون ہے. ایک روایت میں الگ آتی ہے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے اچھا آدمی کون ہے اور سب سے برا آدمی کون ہے. تو ہم نے سوچا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نام لیں گے کسی قبیلے کا, کسی کنبے کا, یا کوئی چیز بیان کریں گے. آپ نے فرمایا تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کے متعلق لوگ امید رکھیں کہ ہم اس کے پاس اپنا کام لے جائیں گے تمہارا کام ہو جائے گا. سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس سے لوگ اچھی امید رکھیں. اور دوسری خوبی بیان کی, آپ نے فرمایا اس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں, لوگوں کو پتا ہو کس جگہ سے برائی نہیں ملے گی. ڈھونڈنے نکلیں آپ اپنے معاشروں میں, ہم مسلمانوں میں کوئی آدمی اتنے رہ گئے ہیں جن کے متعلق ہم بلا تردد یہ کہہ سکتے ہوں کہ یہ شخص ایسا ہے کہ اگر اس سے جا کے کوئی پرابلم کوئی مسئلہ بیان کرو گے تو اگر حل نہیں کرے گا تو کم سے کم کسی کو بتائے گا بھی نہیں, اپنے تک سمیٹ کے رکھے گا اور اس سے کوئی برائی نہیں پہنچتی, اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. ایسے آدمی کہیں مل جائیں تو انہیں تو سچ وہ کوئی چیز بنا کے رکھ لینی چاہیے تاکہ دنیا کو دکھائیں کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے, انسان ایسا ہوتا ہے. نہیں ملتا, اس ٹو میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے کوئی برائی بیان کرے اپنی, کوئی پرابلم کوئی مصیبت ہو اور ڈھنڈورا پیٹا جائے کہ فلاں کے ساتھ تو آج کل یہ چل رہا ہے. یہ اخلاقی گراوٹ ہے. یہ انقلاب کبھی آئے گا اس امت میں کہ لوگ اخلاقیات کے اعتبار سے بن جائیں؟ اور پھر فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے بدتر آدمی کون ہے, اور پھر فرمایا وہ جس کے متعلق لوگ خیال ہی نہ کریں کہ یہ آدمی کبھی اچھا کام کر سکتا ہے اور اس کی برائی سے بھی لوگ محفوظ نہ رہیں, لوگوں کو توقع ہی نہ ہو کہ اس آدمی سے ہمیں کوئی مدد مل سکتی ہے, لوگ اس سے مایوس ہو جائیں. یہ جو لوگوں کی مایوسیاں ہیں اور لوگوں کی توقعات ہیں یہ دین کا ایک حصہ ہیں, یہ دین کا ایک حصہ ہے. جو آدمی نیکی کرتا رہتا ہے لوگ دیکھتے ہیں تو خیال میں آتے ہی نا کہ یار فلاں آدمی کے ساتھ کے پاس جا کے اپنی پرابلم بیان کرنی چاہیے, وہ اچھا آدمی ہے, ممکن ہے وہ کوئی حل بتا دیں, ممکن ہے وہ کوئی مدد کر دیں اور اس سے برائی نہیں ملے گی. اگر نہیں مدد ملے گی تو کسی سے کہے گا بھی نہیں. یہ گم ہو گئے ہیں لوگ ان اخلاقیات کے مالک. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایت جو بیان کر رہے تھے, پانچویں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنتی میں فرمایا کہ پانچواں کام جو کرنے کا ہے ہمیشہ لوگوں سے خوشی سے ملنا, ہنسی سے ملنا. اللہ تعالی کی یہ جو شکایت لوگوں کے چہروں سے ٹپک رہی ہوتی ہے نا, منع کیا ہے اس سے, ایسے نہ کرو ایسے نہ بنو. اس لیے کہ اگر رونا ہی ہے تو وہ ایک ہی جگہ ہے, وہ اللہ ہی کے سامنے رونا ہے. اور بندگی کے غلبے سے کبھی جو شکایت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کوئی برا نہیں ہے, کوئی اس میں عیب نہیں ہے, عاجزی ہے اپنی, بندگی کا غلبہ ہے. خدا سے کہتا ہے کہ خدایا یہ مصائب آ گئے ہیں زندگی میں, کہاں لے کے جائیں, ابھی نہیں, آپ حل کر دیں, آپ کی طرف سے مدد چاہیے. یہ سب چیزیں اللہ ہی کے سامنے رکھنے کی ہیں. اس کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ انسان ہر وقت ایسی حالت بنائے جسے سوگ کی کیفیت طاری ہو گئی ہے, مایوسی پھیلتی ہے اس, اور مایوسی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. قرآن پاک میں آیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو سوائے کافر کے اور کوئی نہیں ہوتا, کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. آخر دم تک اللہ سے امید اچھی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے فضل کرے گا، اور ایک ہی شرط ہے کہ ہوم ورک بھی کیا ہوا ہو، کچھ اپنا کام بھی کیا ہوا ہو، اپنے کام کرے نہیں اور اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ بیٹھا رہے تو پھر ادھر سے بھی کچھ نہیں ہوا کرتا. بندہ اپنا کام کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اپنا کام کبھی نہیں چھوڑتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے، بتایا ہے کہ اللہ سے اچھی امید دین کا حصہ. اتنی رحمت تھی، اتنی شفقت تھی، مجسمہ کوئی رحمت کا بنایا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان سے زیادہ رحیم کس نے دیکھا تھا. قرآن نے خود کہا ہے کہ بالمومنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے ساتھ وہ رؤوف ہیں، رحیم نام ان کا رحیم رکھا ہے قرآن. اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ رحمت ذات مقدس کا حصہ تھی، اس ذات سے رحمت پھوٹتی تھی. بنی تمیم والے حاضر ہوئے اور ان کے رئیس تھے قیس ابن عاصم، اور قیس ابن عاصم نے کہا کہ اللہ کے رسول، آٹھ لڑکیاں، آٹھ بچیاں میں نے زندہ درگور کی ہیں، زندہ قتل کر کے مار کے، اور یا یہ کہ زندہ ڈال کے اوپر مٹی ان کے پھینک دی ہے، آٹھ بچیوں کے ساتھ میں نے یہ معاملہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیس، آٹھ غلام آزاد کرو، یہ جو تم نے کی ہے ایسی حرکت ہے، کفر کے زمانے میں ان سے ہوئی تھی، منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل سے. یہ جتنا جہاد اور جہادی تنظیمیں اور جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں، جہاد اللہ نے مقرر کیوں کیا ہے؟ کسی سے بھی جا کے پوچھئے، ایسے سے نہیں جو جذبات کے ذریعے سوچتے ہیں، کسی ایسے سے پوچھئے جو اسلام کا صحیح منشا اور مقصد سمجھتا ہو، کسی اچھے مفتی کے پاس چلے جائیے، ان سے دو ٹوک بات پوچھیں کہ اللہ نے جہاد کو کیا اس لیے فرض کیا ہے کہ کفر دنیا میں نہ رہے، یا اللہ نے جہاد کو اس لیے رکھا ہے کہ کفر کی طاقت نہ رہے؟ دونوں میں بڑا فرق ہے. اگر مطلقاً شریعت یہ کہے کہ جہاد اس لیے کہ کافر نہ رہے، تو پھر تو کافر کو زندگی کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے کرام نے رضی اللہ عنہم نے کیوں آخر کافروں کو زندہ رہنے دیا تھا؟ کوئی بھی نہیں کہے گا. شریعت کہتی ہے کہ جہاد اس لیے کہ کفر کا غلبہ نہ رہے، کفر کی طاقت نہ رہے، کیونکہ کفر اگر طاقت میں رہے گا تو وہ عدل کا نظام قائم نہیں کر سکے گا، وہ انصاف مہیا نہیں کرے گا. تو جب زور ٹوٹ جائے گا تو پھر تم عدل کے نظام کو برپا کر سکتے ہو، انصاف کا نظام دنیا میں لا سکتے ہو. یہ ہے، یہ تھوڑے ہی ہے کہ مارو قتل کرو اور سارے کافر تمہارے دشمن. خدا معلوم یہ کہاں سے آئی ہیں چیزیں. تلقین کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون سے بچنے کی، بچانے کی. اس لیے آپ دیکھیے، غلاموں کا آزاد کرنا، یہ بچوں کے قتل میں ملوث نہ ہونا، کتنی ویٹیج ہے اس کی. آنزل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے آٹھ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا، مار دیا تھا، آٹھ غلام آزاد کرو. انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، اب تو اتنی پیسے نہیں، طاقت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آٹھ اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کرو. حالانکہ اسلام لانے سے ان کے گناہ معاف ہو گئے تھے، مگر اس کے باوجود انہیں آٹھ اونٹ حکم کر دیا ہے ذبح کرنے کا، تاکہ احساس رہے کہ کوئی چھوٹا سا جرم نہیں تھا کہ ایک بچی کو ڈال دیا گیا اور ریت اس پر پھینک دی گئی ہے. قرآن نے اسی لیے کہا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب اس بے گناہ بچی سے پوچھا جائے گا، بیزم بن کو تلت، یہ کس گناہ میں ماری گئی؟ یعنی اتنی نفرت ہے خدا کو اس بچی کے قاتل سے کہ یہ نہیں کہا کہ اس کے قاتل سے پوچھیں گے، اس سے بات کرنی گوارا نہیں ہے. بچی کا نام لے کے کہا ہے، بچی کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ سوئلت وہ پوچھی جائے گی کہ تو کس گناہ میں ماری گئی تھی. اسی وجہ سے ساسا رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، اور ساسا جو تھے، فرزدق بڑا مشہور شاعر ہے، فرزدق نے بڑا مشہور شاعر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے کے لیے بڑے قصیدے اس نے کہے، بڑی لمبی عمر تھی اس کی، اور شاعر بھی بڑا ٹاپ کا تھا. حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ آئے تھے حج میں، اور ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں، اور بیت اللہ میں حجر اسود پر لوگوں کا ہجوم تھا، بوسا دے رہے تھے، اور ہشام کو دیکھ کر کوئی نہیں ہٹا. اور زین العابدین رحمت اللہ علیہ جب داخل ہوئے ہیں تو لوگوں نے کہا حسین بن علی بن ابی طالب کے بیٹے آگے، لوگ چھٹ گئے اور حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے جا کے بوسا دیا حجر اسود کو، تو ہشام کو بڑا ناگوار گزرا کہ یہ میں امیر المومنین ہوں اور میرے لیے کوئی نہیں ہٹا، اور یہ ایک آدمی آیا اور اس کے لیے سب ہٹ گئے ہیں. تو اس نے کہا یہ کون ہے، یعنی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم نہیں جانتے اسے. تو فرزدق کھڑا تھا، اس نے کہا، اس نے وہیں پہ برجستہ قصیدہ پورا پڑھایا زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی شان پہ، اور اس نے کہا لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، اس کعبہ سے پوچھو کہ یہ کون ہے، اس مقام سے پوچھو کہ یہ کون ہے، یہ حجر اسود بتائے گا کہ یہ کون سی نسل ہے اور یہ کون شخصیت ہے جو آج حرم میں آئی ہے اور عمرے کے لیے آئی ہے. تو لوگوں کی بھیڑ چھٹ گئی اور آگے بڑھے ہیں، اور انہوں نے بوسا دیا ہے. زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کی کمر پہ نشان تھے. باقر رحمت اللہ علیہ جن کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا، لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ باقر تمہارے والد کو یہ کمر پہ نشان کیسے پڑ گئے، تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میرے والد جب رات ہو جاتی تھی اور ہم لوگ سو جاتے تھے، ان کے بیٹے اور بہویں اور ساری اولاد، تو یہ آٹا اور شکر اور اس قسم کی چیزیں اپنے اور کھجوریں لے کر اور ستو لے کر کمر پہ اٹھاتے تھے اور مدینہ منورہ میں یتیم بچوں کے لیے عورتوں کے گھر دے کے آیا کرتے. تو میں نے والد سے کہا جوان ہیں اور ہمیں آپ اجازت دے دیں، ان کا میرے بیٹوں قبر میں میرے تم کام نہیں آؤ گے، یہ کام مجھے خود ہی کرنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، انسانیت تو یہ تھی. تو اس کے دادا فرزدق کے شاعر تھے نا، ساسا آئے اور ساسا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول میں نے کفر کے دور میں عربوں میں 360 بچیاں بچائی ہیں، میں گنتا رہا ہوں ایک ایک کر کے، اور 360 لڑکیاں ایسی تھیں جو ان کافروں کے ہاں پیدا ہوئیں اور یہ لے جاتے تھے جا کر صحرا میں پھینک دیتے تھے، میں نے ان کو بچایا ہے اور کفر کے زمانے میں تھا، تو کیا مجھے اس کا صلہ کچھ ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری یہی نیکی تو کام آئی ہے کہ تو ہمارے پاس آ گیا اور مسلمان ہو گیا. کافر کی نیکی کو بھی اللہ نے ضائع نہیں کیا، کسی طرح بھی اجر دیا ہے. کافر کی نیکی کو بھی خدا نے ضائع نہیں کیا، بس مسلمان ایسا ہے کہ کافر کی کسی خوبی کو قبول کرنے، دیکھنے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے. انصاف کا ترازو بالکل اتار کر رکھ دیا ہے. باقی اللہ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اس نے اس کی نیکی کا صلہ دیا ہے، چاہے دنیا میں ہی دیا ہے مگر صلہ دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے، تشریف فرما تھے اور آپ نے کہا میں تمہیں بتاؤں، تم میں سے کسی کی آزمائش ہو جائے اور لڑکیاں اس کے گھر پیدا ہو جائیں یا بہنیں اس کے گھر ہوں، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم میں سے کوئی اس آزمائش میں اگر پڑ جائے، بڑی آزمائش، ذمہ داری کی بات ہے، بچیاں ہیں، عزت کا تحفظ ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، بہنیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں نا، یہ ذمہ داری جو محسوس کرتے ہیں انہیں اندازہ ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لڑکیاں اور تین بہنیں کسی کے حصے میں آ گئیں، ذمہ داری میں آ گئیں، اور تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھی تربیت کی، اللہ کی قسم وہ تمہارے درمیان اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گی قیامت کے دن، تم جہنم میں نہیں جاؤ گے. کسی نے پوچھا اللہ کے رسول دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد میں آیا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دو مرتبہ ہاتھ اٹھا کے ہمیں اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا دو بیٹیاں بھی، دو عورتیں بھی، اور دو مرتبہ فرمایا ہم سے کہ دو بھی اگر تم نے پرورش کر دی اور انہیں اپنے گھر پہ پہنچا دیا اور انہیں ان کی تعلیم اور تربیت ہو گئی تو بس تمہارے لیے قیامت میں وہ بخشش کے لیے کافی ہو گئی، آڑ بن گئی. کیوں بے خبر ہیں لوگ؟ کیا ان عورتوں کے حقوق نہیں ہیں؟ کیا ان بچیوں کے حقوق نہیں ہیں؟ اب تک معاشرے میں ایسی جہالت پائی جاتی ہے کہ بچیوں کی پیدائش پہ بڑا برا منایا جاتا ہے. قرآن نے اسی تعبیر کی ہے، اللہ نے فرمایا بشر بہی، جب اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، کہیں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بیٹے کی پیدائش پہ کہ یہ خوشخبری ہے. ابراہیم علیہ السلام کو کہا ہے کہ ہم نے اسے اولاد کی خوشخبری دی تھی. باقی جہاں تک اور تعلق ہے، اللہ نے صرف بیٹیوں ہی کے لیے لفظ استعمال فرمایا کہ بشرا بہی، اسے بشارت دی جاتی ہے کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ذلہ وجہو مسودن، سیاہ پڑ جاتا ہے اس کا چہرہ، قزیم، دل میں گھٹتا ہے کہ کس مشکل میں پڑ گیا ہوں، کیا ہوگا اب؟ اللہ تعالی نے فرمایا اومن ینشا فی الحلیات، کیا اس کے بارے میں جس کی پرورش تو سونے میں ہوتی ہے، زیورات میں ہوتی، زیورات نہیں ہوتی ہے نا، ذرا سی چلنے پھرنے کے قابل ہوتی ہے تو والد کہتا ہے اس کے لیے کوئی انگوٹھی بنوا دیتے ہیں، ماں کہتی ہے اس کے لیے کانٹے بنوا دیتے ہیں، پھر بڑی ہوتی ہے چوڑیاں پہنتی رہتی ہے، پھر زیورات میں ایسی چیزیں ہیں، اللہ نے کہا وہ میں انشاء فی الحلیات، وہ جان جو زیورات میں پرورش پاتی ہے، وہ فی الخصام غیر مبین، اور جب جھگڑا کرتی ہے لڑتی ہے تو بیچاری بغیر دلیل کے لڑ پڑتی، دلیل نہیں نا ہوتی، تکرار ہوتی ہے طبیعت میں، ایک بات بس جو ذہن میں آ گئی اسی پہ اصرار، اسی پہ اصرار، صبح کہنا، شام کہنا، آفس میں فون کر دینا، پھر آ کے یاد دلانا، پھر سپہر میں، پھر رات میں بھی، آدمی کہتا ہے ایک بار سن لیا بھائی ہو جائے گا کام، یہ بار بار کیا، یہ بار بار جو تقاضا اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے، خدا کی کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اولاد کی تربیت کرنی ہوتی ہے، بچے کی فطرت میں بھی تکرار ہے نا، بچہ بھی بار بار پوچھتا ہے یہ چیز کیا ہے، یہ چیز کیا، تو باپ تو دو مرتبہ سمجھاتا ہے، تیسری مرتبہ کہتا ہے تھپڑ ماروں گا، سمجھنا ہے سمجھو یہ چیز یہ ہے، اور ماں سو بار سمجھاتی ہے، وہ پھر جا کے ماں سے پوچھتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹے یہ بیٹے یہ، وہ تکرار جو طبیعت کی اس میں اور اس میں، خدا نے اسی لیے طبیعت اور مزاج ایسا پیدا کیا ہے، اللہ نے فرمایا وہ بچی جو زیورات میں پلتی ہے اور بغیر دلیل کے لڑتی ہے اس پہ تنگ دل ہوتا ہے، بیعت لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماتے تھے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، قرآن پاک میں آیا ہے کہ آپ ان سے بیعت لیجئے اس بات پر کہ اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے کہ اولاد کو قتل نہیں کر، زندگی دیتے تھے انسانوں کو، موت کے لیے تھوڑے ہی بلاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات کے پیغمبر کے تھے، موت کے تو نہیں تھے، انہوں نے لوگوں کو تو تنگی نہیں سکھائی تھی، انہوں نے تو اس امت کو یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارے پاس سوائے نفرت کے اور کوئی پیغام ہی نہیں، اور سوائے خون کے اور تمہارے پاس کوئی چیز ہی نہیں، انہوں نے تو جہاں خون بہ جانا چاہیے تھا ان کی رحمت نے، ان کی شفقت نے، ان کی طبیعت کے علم نے پانی بہا دیا، مسائل کو ٹھنڈا کر دیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، اور اتنا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آزادی دیکھیے مسلمان معاشرے کی، 7 ہجری میں تشریف لائیں، کہاں وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو درگور کر رہے ہیں، ان اللہ کے بندوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ 7 ہجری میں جب آپ تشریف لائے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ کر کے واپس جا رہے تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بچی بھاگی ہے، اور امی امی میرے چچا میرے چچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو پیار کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ مجھے دے دیں، میرا حق بنتا ہے، حمزہ میرے بھائی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دعویٰ سن رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی جعفر آ گئے، جعفر نے کہا اللہ کے رسول میرے بھائی تھے، یہ بچی مجھے ملنی چاہیے، یہ دونوں کی بات ہو رہی تھی، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ آئے، اور زید رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ بچی مجھے دے دیں، مجھے حمزہ سے بڑا تعلق رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں میں گھر گئے، کہاں وہ جو بچیوں کو زندہ مار رہے ہیں، کہاں یہ تربیت اور تعلیم ہے کہ تین تین دعوے ایک بچی پہ ہو رہے ہیں کہ آپ مجھے دے دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو اٹھایا اور خالہ کے حوالے کر دیا، اور آپ نے فرمایا خالہ ماں ہی کی جگہ پہ ہوتی ہے، تم سب سے زیادہ حقدار، یہ تعلیم یہ اس ہستی نے سکھائی ہے جس کی پیدائش کا ذکر کرنے ہم چلے تھے کہ عبداللہ کے ہاں کون پیدا ہوا تھا، اور عبد المطلب کو خدا نے کیسا پوتا دیا تھا، اور آمنہ وہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا حلیمہ کے ساتھ، اور جاتے ہوئے وہ شعر پڑھ رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں وہ دن آئے گا جس دن میں اپنے بیٹے کو دیکھوں گی جب یہ اونٹ پر سوار ہوگا، اور خدا اسے ایسا کر دے گا کہ یہ غریبوں کے لیے لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوگا، آمنہ نے تو وہ دن دیکھا نہیں، لیکن اللہ نے پوری دنیا کو وہ دن دکھا دیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے جوانی دی، خدا نے نبوت عنایت فرمائی، وہ نبوت سے پہلے بھی پاک تھے، اور نبوت نے تو اس میں چار چاند کا اضافہ کیا، انہوں نے انسانوں کو جینا سکھایا، انہوں نے بتایا معاشرے میں زندگی کیسے بسر کرنی ہے، اور یہ سکھایا کہ انسان بنو، انسانیت کو پھیلو۔ ایسا مزاج تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو کہا، جو خود کھاتے ہو وہی اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ایسے ہی اعلی کپڑے اپنی بیوی کو پہناؤ۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس تعلیم کا اتنا اثر لیا تھا کہ حدیث میں کئی جگہ پہ آتا ہے کہ وہ جو کھاتے تھے وہی گھر لے کے جاتے تھے کہ بیوی کو بھی وہی کھلانا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ کپڑا جس مالیت کا خود پہنتے تھے اسی مالیت کا کپڑا بیوی کے لیے، کہ اس کا بھی دل ہے اس کو بھی یہی پہنانا۔ اتنے حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے دلوائے تھے، بیویوں کے لیے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا خیارکم، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے، خیارکم لنسائیم، جو اپنے گھر کی عورتوں کے لیے سب سے اچھا ہے۔ بہنیں ہیں، ماں ہے، بیوی ہے، بھانجیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، گھر میں کتنا لمبا چوڑا خاندان کا سلسلہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے سب سے اچھا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس معیار پر پورے اترتے ہیں اور کبھی سوچتے ہیں کہ گھر سے باہر نکل کے ساری دنیا جہان کی اچھی سے اچھی خوراک، ہوٹلنگ، سب کچھ، اور چپس اینڈ فش اینڈ چپس اور کیا کیا چیزیں، اور اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو گھر میں بیٹھے۔ یہ بظاہر چھوٹی باتیں معلوم ہوتی ہیں، مگر معاشرہ انہی چیزوں سے بنتا ہے۔ اور معاشرہ بنے نہ بنے اور کچھ ہو نہ ہو، سو باتوں کی ایک بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا ہے تو ختم ہو گئی بات۔ انہوں نے کہا تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنے خاندان، اپنے گھر کی عورتوں کے لیے اچھے۔ اور ایسی بات ارشاد فرمائی ہے، صحیح بخاری میں آئی ہے، مرد اور عورتیں اگر اسے سوچیں تو اصلاح ہو جائے، سنوار پیدا ہو جائے۔ آپ نے کہا یاد رکھنا تم میں ہر آدمی نگران ہے، ہر آدمی نگہبان ہے، قیامت میں اس سے پوچھا جائے گا کہ جن لوگوں کو تمہارے انڈر رکھا تھا تم نے ان کے حقوق میں کیا کیا۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی حفاظت نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا، اور اس سے سوال ہوگا قیامت میں کہ اس نے اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی بیوی اور بچوں سے کیا سلوک کیا ہے، اور عورت سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے گھر کو کیسے چلایا۔ سیدھی سی بات فرمائی، عورت کی ذمہ داری ہے گھر کو چلائے، اسی لیے دوسری حدیث میں تشریح کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عورتوں کی ذمہ داری ہے وہ اپنے گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کی وجہ سے ان کے شوہر کو تکلیف ہو، شوہر ناپسند کرتا ہے، مت آنے دو ایسے آدمی کو گھر، گھر کا سکون برقرار رہے۔ اور شوہر کو کہا تم نے اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داری لی ہے۔ شوہر کا اور بیوی کا تقابل کرنا، مرد اور عورت کا تقابل کرنا، یہ ایسی غیر منطقی سی بات ہے جیسے کوئی ہاتھی اور شیر کا تقابل کرنے لگ جائے، طاقت کس میں زیادہ ہے؟ بھئی دونوں میں طاقت ہے اور اپنے اپنے فیلڈ کے لیے ہے، اللہ نے دونوں میں کوالٹیز رکھی ہیں، اس کی اپنی فیلڈ کے لیے، اس کی اپنی فیلڈ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنی زیادہ نرمی کا معاملہ کیا کہ خیبر میں جب تشریف لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت صفیہ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، اور ہم لوگ ہٹ گئے اور انہوں نے اونٹ پر سوار ہونا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا انہیں سوار ہونے میں دقت ہے، اور کجاوا جو اونٹ کا ہوتا ہے پاؤں صحیح طرح نہیں پڑ رہا، تو بیٹھ گئے اور اپنی ران کو رکھ لیا، اور ام المومنین رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پہ پاؤں رکھا اور پھر اونٹ پہ بیٹھی ہیں۔ یہ شرافت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ انسانیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سب سے زیادہ شرافت کا ثبوت اپنے حسب و نسب میں، اور سب سے زیادہ شریف انسانوں کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، انہوں نے سکھایا۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ صرف مرد ہونے کے زوم میں اور اپنی بڑائی کے دماغ میں کبھی یہ سوچنے لگ جائے کہ یہ مخلوق تو ایسے ہی ہے، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے نعوذ باللہ. اصلاح کرنی چاہیے سوچ کی فکر کی, اور اس سے زیادہ اصلاح ہو نہیں سکتی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آدمی دیکھے کہ انہوں نے اپنے دور میں کیا کیا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ اسی اصلاح کا اثر تھا, جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے, اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے وعدہ کیا تھا کہ میرے پاس کچھ آئے گا تو میں تمہیں سونا دوں گا, اور اشارہ فرمایا تھا دونوں ہاتھوں سے کہ اتنا اور اتنا سونا دیں گے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور حضرت وقر رضی اللہ عنہ نے جابر کو بلا کے سونا دیا اور کہا یہ لو. تو انہوں نے کہا نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے کہا تھا کہ اتنا اور اتنا دیں گے. تو انہوں نے ڈھیر سامنے رکھ دیا اور کہا جابر جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, ابو بکر کا حق بنتا ہے ان کے وعدے پورے کرنے کا, اتنا لے لو. انہوں نے دو مرتبہ لب بھر کے اٹھایا اور چلے. حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اور لے لو, انہوں نے کہا نہ, اتنا ہی مجھ سے فرمایا تھا کہ ہمارے پاس سونا آئے گا تو ہم اتنا اور اتنا دیں گے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ایسی کھلی تھی, ایسی سخاوت تھی, ایسا جود تھا, ایسا کرم تھا اس طبیعت میں, کوئی تصور نہیں کر سکتا. ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں اپنے گھر سے کھیرے لے کے گئی یا ترے لے کے گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور میں نے جا کر پیش کی ایک پیالے میں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رکھی اور خوش ہوئے, اور مجھے پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترے پسند فرماتے ہیں, کھاتے ہیں, اور میں جب چلنے لگی تو وہ پیالہ سونے کا بھر کے مجھے دیا اور فرمایا کہ اپنا اپنی والدہ کا زیور اس سے بنا لینا. ایسی کرم نوازیاں بھی ہوتی ہیں. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کچھ نہیں رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس الا ارسدہ الدین, بس اتنا رکھتے تھے جس سے قرض کی ادائیگی ہو جائے, باقی اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں گوشت لے کے گھر جا رہا تھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے دیکھ لیا اور مجھ سے فرمایا جابر یہ کیا ہے؟ میں نے کہا گوشت پکانا ہے گھر میں. تو انہوں نے کہا کہ تم صرف اپنے گھر میں پکاؤ گے اور تمہیں یہ خیال نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا کتنا حق رکھا ہے, تو یہ پڑوسیوں کو بھی دینا ہوگا. میں نے کہا پڑوسیوں کے پاس بھی پہنچے. یہ وہ پڑوسی ہیں جو جابر رضی اللہ عنہ کے تھے مدینہ منورہ میں, اور اس سے بھی بڑھ کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتائے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد کی ایسی تربیت تھی, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کوئی چیز پکتی تھی گھر میں کہتے تھے پڑوسیوں کو بھیجیے. کسی نے کہا حضرت آپ کے پڑوسی تو یہودی ہیں, انہوں نے کہا پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا حکم دیا ہے, اور میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا تعلق کروں گا یہاں تک کہ اس یہودی کو کھانا بھجواتے رہے. اور اب مسلمان ایسے ہو گئے ہیں کہ یہودیوں کے لیے کوئی پیغام ہمارے پاس نہیں ہے, بس گولیاں ہیں, مارنا ہے, یہ ساری تخریب کاری کی باتیں. کبھی اس پہلو پہ بھی غور کیا ہے کہ اللہ نے کس سلامتی کے ساتھ اس دین کو بھیجا تھا؟ اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کی بھی وکالت کی جائے, مقصد صرف اتنا سا ہے کہ ہم کیا پیغام دنیا کو دے رہے ہیں, ہم کہاں پر کھڑے ہیں, کس مقام پہ ہیں, کون سا دور چل رہا ہے. پڑوسیوں کا خیال رکھنا اتنا بڑھ گیا تھا, اتنا کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رات جب نماز پڑھتے تھے اپنے گھر میں تو ان کا ہمسایہ بربت بجاتا تھا لڑکا وہ, اور وہ خاص میوزک ہوتا ہے بس وہ بجاتا رہتا تھا اور ایک شعر پڑھتا تھا, کہتا تھا کہ لوگوں نے ضائع کر دیا وہ یہ فتح نزاؤ, اور کیسے نوجوان کو ضائع کیا ایسا جو لڑائی کے دن میدان جنگ میں کام آتا اور سرحد کی حفاظت کرتا. ضاؤ و یہ فتح ضاؤ, لوگوں نے ضائع کیا اور کیسے نوجوان کو ضائع کر دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھتے رہتے تھے, وہ بجاتا رہتا تھا, کبھی شکایت نہیں کی. اس لیے نہیں کی ہوگی کہ شاید انہیں اسلام کا اتنا درد نہیں تھا, علیہ باللہ کبھی شکایت نہیں. ایک دن آواز نہیں آئی بربت بجانے کی, تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کہتے ہیں جو ہم رات رہتے تھے تو حضرت نے ہم سے کہا کہ آج اس کی آواز نہیں آئی ساز بجانے کی. ہم نے کہا معلوم نہیں. پھر ہم گئے اور پوچھ کے آئے اور پتا چلا کہ اسے پولیس لے گئی ہے, قاضی نے پکڑ لیا. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود گئے اور جا کے پوچھا کیا ہوا، انہوں نے کہا رات پی بھی لی تھی اس نے اور ساز بھی بجا رہا تھا بہت زیادہ، محلے والے تنگ ہو رہے تھے اور شکایت آئی تھی اس لیے پکڑ کے لے گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے قاضی کو کہا اسے چھوڑ دیں، اس کی سفارش کی، اسے لے آئے۔ اور کہتے ہیں ان کے شاگرد کہ کچھ نہیں امام صاحب نے اس سے کہا، جب وہ دروازے میں اپنے گھر کے داخل ہونے لگا تو امام صاحب ہنس پڑے اور کہا میں نے تو تمہیں ضائع نہیں کیا، میں نے تو بچا لیا۔ تو وہ بھی ہنس پڑا، چلا گیا اور لوگ کہتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا اگلے دن وہ کتابیں لے کے آ گیا اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے لگا، اور پھر اس نے اتنا پڑھا کہ امام ابو حنیفہ فتویٰ دینے میں اس سے بھی مشورہ لیتے تھے کہ بتاؤ فتویٰ کس چیز پہ دینا چاہیے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے لوگوں کی قدر کرنا، لوگوں کے جذبات کو سمجھنا، اندازہ لگانا کہ لوگ کس دکھ میں مبتلا ہیں۔ یہ حدیث کوئی نہیں سناتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مسلمانوں بھائی کے پاس جاؤ اور اس سے بات کرو تاکہ اس کا دکھ ہلکا ہو جائے، غم ہلکا ہو جائے، اور یہ بھی اللہ کے ہاں تمہیں کام آ جائے گا۔ یہ حدیث کوئی نہیں بتاتا کہ وحشی رضی اللہ عنہ آئیں فتح الباری میں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ وحشی آئے اور وہ تھے جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے تھے، اور لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وحشی آئے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعو چھوڑ دو، کچھ نہ کہنا، اور تمہیں پتا ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو جائے میرے لیے یہ زیادہ خوشی کی خبر ہے بجائے اس کے کہ 1000 کافر قتل کر دیے جائے، 1000 کافر کوئی قتل کر دے، ہیرو بن جائے صاحب، اور سی این این پہ سلامی ہو اس کے لیے، 1000 کافروں کو مار دیا، 1000 یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ مارے گئے، اور وہ جو ایک آدمی کو مسلمان کر دے، آنظر صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں میرے لیے وہ زیادہ عزیز اور قابل قدر ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمائش جن چیزوں میں زیادہ ہے وہ زیادہ چیزیں بھاتی ہیں، نیگیٹو اپروچ ہو گئی ہے، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو کوریج ملتی ہے، اور جو پازیٹو اپروچ ہے نہ اس کو سوچنا ہے، نہ اس کے لیے کام کرنا ہے، اور نہ ہی اسے کوریج دینی ہے، اور نہ حوصلہ افزائی کرنی ہے کہ یہ کام اچھا ہے۔ مندر اور کنیسہ توڑنے کے لیے ہزاروں، اور اس کے مقابلے میں ایک سکول بنانا چاہے کوئی تو بالکل تنے تنہا، یہ کون سا دین ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں سکھایا تھا، انہوں نے تو کہا تھا کہ ایک آدمی کے اسلام کی خبر زیادہ اچھی ہے بجائے اس کے کہ مجھے 1000 آدمیوں کے قتل کی خبر ملے، میرے لیے زیادہ بہتر وہ ہے۔ اتنی آزادی دی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں کو بتایا کہ یہ جو غلام آتے ہیں بکتے ہیں بازاروں میں انہیں خریدو، آزاد کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی قسم ایک توڑنی پڑ گئی تھی، انہیں 40 غلام ایک کی بجائے 40 غلام آزاد کیے ام المومنین نے، کہ قسم اللہ کے لیے کھا لی تھی کہیں خدا کیا مواخذہ نہ ہو جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے 1000 آدمیوں کو خرید کے مارکیٹ سے آزاد کر دیا اور کہا اللہ کے لیے، اور یہاں تک شہرت ہوئی کہ کتابوں میں آیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حالات میں، الاستیاب میں، تہذیب التہذیب میں، ہر جگہ ہے کہ غلام آتے تھے مدینہ منورہ میں اور کہتے تھے کاش عبداللہ ابن عمر خرید لیں، عمر کا بیٹا ہمیں خرید لے، اور کرتے کیا تھے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کسی کو خرید کے لے آتے تھے اور وہ نماز اگر اچھی طرح پڑھتا تھا نا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ اسے دیکھتے رہتے تھے، پھر کہتے تھے دو کی غلامی تو مناسب نہیں ہے، اللہ کے بھی غلام اور میرے بھی، اس لیے میں آزاد کرتا ہوں، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ تو کسی نے کہا عبداللہ لوگ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، تو کہنے لگے اللہ ہی کے لیے دیتے ہیں نا، ہم اللہ کے لیے دھوکہ بھی کھا لیں گے۔ خدا کے ساتھ تعلق ایسا تھا، ان کا اللہ ہی کے لیے دیتے ہیں، اچھا بھائی یہ بھی کھا لیں گے، کیا نقصان ہے؟ آزاد کیا تو ایک انسان کو آزاد کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے لوگ آئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تم اس شخص کو شہید کرنے جا رہے ہو جس نے اپنی خلافت کے دور میں جمعہ کبھی پڑھانے کے لیے نہیں آیا مگر اس سے پہلے ہمیشہ ایک غلام خرید کے آزاد کرتا رہا ہے۔ 12 برس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت رہا ہے، اور 12 برس میں کتنے جمعے آئے ہوں گے اور کتنے سینکڑوں کے حساب سے آزاد ہوئے ہوں گے آدمی، یہ سب تعلیم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہیں اللہ نے دنیا میں مبعوث کیا تھا کہ انسانوں کو انسانیت سکھائیں اور حیوانوں کو بتائیں کہ انسانیت کیا ہوتی. تیس ہزار غلام خرید کے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے آزاد کیے. 30,000 آدمیوں کو آزادی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے دی ہے. 30,000 آدمی کو تصور کر سکتا ہے کتنا مجمع، کتنا جتھا، کتنا گروہ بن سکتا ہے؟ کچھ نہیں، اللہ کے لیے خریدتے رہے، آزاد کرتے رہے کہ تم آزاد ہو، جو مرضی کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودیوں پر صدقہ کرتے رہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں یہودیوں پہ صدقہ کیا ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ام المومنین تھی نا، یہ کام کوئی اور کرے آج مسلمان لوگ لگتے لے کے نا پیچھے پڑ جائیں. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دو یہودی رشتہ داروں کو بلایا اور 30,000 درہم دیے اور کہا مجھے پتا ہے تم لوگ غریب ہو، یہ لوگ کام آئیں گے. یہودیوں کے ساتھ یہ سلوک رہا ہے قرون اولی میں مسلمانوں کا. اور مشرک رشتہ دار، اس کا بھی قرض کہیں کسی نے ادا کرنا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے مشرک رشتہ داروں کے قرضے ادا کیے ہیں. مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے تھے انہوں نے فتویٰ دیا اور ان کا تمہارے رشتہ داروں میں کوئی مشرک ہے اس کا قرضہ بھی ادا کرنا، یہ خدا کے ہاں کام آئے گا. یہ سب تعلیم کا اثر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. ابو میسرہ صحابی ہیں، عمر ابن شرحبیل ہیں، وہ جاتے تھے پیسے لے کے، اور عیسائی راہب یہ جو کنیسہ اور گرجوں میں ہیں ان کے حالات تنگ تھے، یہ جا کے ان عیسائیوں کو پیسے دیتے تھے اور کہتے تھے لو اور اپنے کھانے کا بندوبست کرو. یہ ان حضرات کا حال تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مشرک بھائی کو مکہ مکرمہ میں بھجوائے تھے پیسے. کتنی مثالیں دیں اس کی، بھری پڑی ہیں حدیث کی کتابیں، مگر ہم نے ان سے کچھ سبق حاصل نہیں کیا سوائے اس سبق کے کہ بس مارنا ہے، لڑنا ہے، اور کوئی کام نہیں ہے، کوئی پیغام نہیں ہے ہمارے پاس کہ انسان کہاں جائیں گے، کس کے دامن میں انہیں پناہ ملے گی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی کافروں کو اپنے اندر جذب نہیں کر سکیں گی تو اسلام پھیلے گا کیسے؟ یہ تو سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے رہے ہیں انسانیت کو، اس امت کو. یہ تھی بڑی ہستی، اتنی بڑی ہستی کی پیدائش ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں. لوگ میلاد کی روایات بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس سے بڑا کارنامہ بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ انسانیت کو تعلیم دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حیوانات سے نکالا اور صحیح انسان کے منصب پر لا کر کھڑا کیا، سٹینڈرڈ بتایا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں اور حیوان ایسے ہوتے ہیں، اور فرشتوں سے بھی اوپر لے کر گئے اور بتایا کہ فرشتے بھی تمہارے نائب اور تمہارے خادم ہو سکتے ہیں بشرطے کہ تم انسان بن جاؤ. اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی صلاح و سلام نازل ہو اس ہستی پر جس ہستی نے اتنے اچھے سبق دیے. باقی انشاءاللہ کل.